السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہم سب کو ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ چنی ہوئی عورتوں کی نشانی کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی سلیکٹڈ عورتوں میں سے بنے، چنی ہوئی عورتوں میں سے بنے، جن کو اللہ جنت میں ڈکلیئر کرے کہ یہ میری چنی ہوئی عورتیں بندیاں ہیں، تو ہمیں یہ کریکٹرسٹکس اپنے اندر لانے ہوں گے جو مریم علیہ السلام کو لانے کو کہے گئے. ان سے کہا گیا، یا مریم اقنتی لربی کی وسجدی ورکعی مع الراکعین. اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق استوار کر سکتے ہیں تراویح کے ذریعے. میکسیمم کوشش کیجئے کہ رکوع اور سجدے میں آپ اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مینٹین رکھ سکیں. اگر آپ مسجد جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں تو مسجد جا کر پڑھیے، ورنہ گھر میں بھی تراویح کا اہتمام ضرور کیجئے تاکہ ہم بھی سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے. ایک ان کی ٹریڈیشن تھی کہ جس میں وہ لاٹ سے نکالا کرتے تھے کہ جس کا قلم آگے نکل جائے گا اس کی سرپرستی میں یہ بچی آ جائے گی، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. اس زمانے میں بھی مریم علیہ السلام کی کفالت کے امیدوار لوگ تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ بہت بابرکت لڑکی ہے. اکثر و بیشتر لڑکوں کو ہیکل کی خدمت کے لیے ہیکل میں اسکالرس کی سرپرستی میں دیا جاتا تھا. کسی لڑکی کا آنا یقیناً ایک ایکسٹرا آرڈینری بات تھی. تو جو اس وقت کے بھی علماء تھے وہ امیدوار تھے کہ اس بچی کی تربیت کی ذمہ داری ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو شان دکھائی ان کی، آگے آیات میں آ جائے گا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے تم کو برگزیدہ کیا، یعنی تمہیں عزت دی، گو کہ بن باپ کے پیدا ہوئی تھی لیکن پھر بھی 13 سال کی بچی ہیں اور اسکالرز ان کو اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے ایک دوسرے سے لوٹ نکال رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، مہد کہتے ہیں گود کو، کریڈل کو. وَكَهْلًا، کہلن عربی زبان میں کہولت کی عمر ہے، اور یہ کہولت کی جو عمر ہے اس میں یہ آتا ہے عربی زبان میں 40 سال سے بڑی عمر کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 33 ایئرز اراؤنڈ ان کی عمر تھی جب ان کو آسمان کے اوپر بلا لیا گیا. تو یہ جو قرآن کی اس آیت نمبر 46 میں آل عمران کی آیا کہ وہ کریڈل میں بھی لوگوں سے بات کریں گے، یکلمون الناس فی المہد وکہلا، اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کے بعد بھی کہولت کی عمر بھی آئے گی اور تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت سے پہلے آئیں گے اور اس زمین پر ان کی طبعی موت ہوگی، اس دوران ان کا نکاح بھی ہوگا. تو اس میں پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا. یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ یہاں پر سکالرز کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کی، ولم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، 13 سال کی بچی کو پتا ہے کہ بچہ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ سارا پروسیس معلوم ہے۔ تو اگر آج آپ کی بچیوں کو یہ سارا پروسیس معلوم ہے تو اس میں آپ کو امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کیسے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور آج کل تو جو نالج کا حال ہے اس میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کے سلیبس میں بہت سی چیزیں آئیں، بچیوں کو، بچوں کو اس سے پہلے سے بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ان کے پاس میچورٹی کے ساتھ علم بھی آ جائے اور علم کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کریں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی وہ باؤنڈری سے پاک تھی، عوام الناس کے لیے آئے تھے، تمام انسانیت کے لیے آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں کی طرف ہی بھیجا گیا تھا، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے میں جان ڈال دیا کرتے تھے، لیکن ہر بات میں کہا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، ہر کمال کو، ہر خوبی کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔ یہی ہے مسلمانوں کا اصل اپروچ، مسلمان کا اصل طریقہ، کہ اپنی کسی خوبی کا سیلف کریڈٹ نہیں لیتے، اپنی تمام خوبیوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ میں اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ انہی میریکلز کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، خدا کا بیٹا کہا تھا۔ ایک مرتبہ ہسٹری کا واقعہ آتا ہے کہ ایک ڈائیلاگ ہو رہا تھا ایک یہودی کے درمیان اور ایک مسلم سکالر کے درمیان۔ مسلم سکالر ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو جبکہ وہ اللہ کے بندے تھے، ہاں چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ تو جب عیسائی جو تھا وہ کسی بات پر نہیں مانا تو ان مسلم سکالر نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس بیسس پر کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، تو پھر تو تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہو، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آتے ہی جو سانپ ہوتا تھا وہ عصا بن جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ چھوڑتے تھے ان کا عصا سانپ بن جایا کرتا تھا۔ تو یہ جواب تھا، یہ انداز تھا مسلمانوں کا، کہ مسلمان لاجک کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں لاجک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ علم ہوگا تو ہم لاجک کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں ہے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ علماء یہود نے اپنی شریعت کو سوال پوچھ پوچھ کر بہت سخت کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا، دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے۔ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، قال الحواریون، حواری عربی زبان میں دھوبی کو کہتے ہیں، دھوبی جو کپڑے صاف کرتا ہے۔ جب یہ معنی حواری کے آگے ٹرمینالوجیکل میننگ کے اندر آئے، اصطلاح کے میننگ میں آئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو کہا گیا، تو اب اس کے معنی بن گئے وہ لوگ جو اپنے کردار کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کردار کو صاف ستھرا کرتے رہتے ہیں، اپنے کردار کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں. مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. گواہی دینے کی دو کنڈیشنز آ گئیں یہاں بتا دی گئیں، ایک کتاب کو مانو، دوسرا اس کتاب کو لانے والے رسول کو مانو، تاکہ بات کلیئر ہو جائے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب نے، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا، تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی مائیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے، تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی خود ذمہ داری لی، اس لیے کہ یہودی علماء جو تھے، جو یہود تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو تھے وہ سازش پلاٹ کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی کیٹیگریز رکھی ہیں اپنے پیغامبر کے اندر، ایک ہوتے ہیں انبیاء اور ایک ہوتے ہیں رسول. پیچھے ہم نے کل زکریہ علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، جن کے بیٹے یحییٰ کا ذکر آتا ہے. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہ بیسک فرق جو ہے یہ آپ کو اسلامک تھیولوجی میں ملتا ہے. انبیاء کو قتل کیا گیا، کسی رسول کو قتل نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے لیے اچھی تدبیر کروں گا، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. واللہ یا لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے. یہاں ظالم کس کو کہا گیا؟ جو شریعت آنے کے بعد، رسول آنے کے بعد، کتاب کا علم آنے کے بعد اس پر عمل کرنے کو تیار نہ ہو. اللہ ہمیں ایسے ظلم سے محفوظ رکھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. یہ آیت بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، ایولوشن سے انسان نہیں بنا. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم لوگوں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اس میں شک کرتے ہیں. اگر کسی کا بن باپ کا پیدا ہونا لوگ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیں گے یا خدا بنا دینے کی دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھی خدا کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو بہت سکالرز نے باتیں سمجھانے کے لیے بتائی ہیں. اس وقت صرف ان مسلمانوں کی ضرورت ہے جو بصیرت کے ساتھ اس علم کو سمجھیں اور اس علم سے فائدہ اٹھائیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے. آیت مباہلہ کہلاتی ہے یہ آیت جو آ رہی ہے، جس میں ذکر آیا کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور ہم اللہ سے یہاں پر جو ہیں عہد کریں، اور دیکھیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. نجران کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے بات نہ مانی، اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. نجران کے جو سردار تھے ان کا نام آتا ہے ابو حارثہ. 70 افراد اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی زبان سے انہوں نے یہ بات سنی اس آیت کے نزول کے بعد کہ تم بھی آ جاؤ اور ہم بھی آ جائیں، اور تم بھی اپنے بال بچوں کو لے آؤ اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آئیں، تو کوئی بھی نہیں آیا. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو لے کر، حسن اور حسین کو لے کر آ گئے تھے، مگر عیسائی واپس نہیں آئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس چہرے سے یہ بات بیان ہوئی ہے وہ چہرے سچے چہرے ہیں. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سے سب بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. پھر کتنا اپیلنگ انداز ہے اہل کتاب کو کہ اب بھی تم آ جاؤ اس شریعت کی طرف جس کی بیسس میں وہی احکامات ہیں جو تمہارے رسول لے کر آئے، جس کی بیسس میں وہی شریعت ہے جو شریعت تمہارے پاس ہے. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پھر کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ بنی اسرائیلیوں کا اصل پرابلم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی نہیں مانیں گے، ہم رسول نہیں مانیں گے، اس لیے کہ یہ چوزن پیپل میں سے نہیں آئے، سلیکٹڈ ونز میں سے نہیں آئے، اپنے آپ کو سلیکٹڈ ون کہا کرتے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیلی جو ہیں وہ اللہ کے خاص لاڈلے ہیں، اور بنو اسماعیل کے خلاف ان کے دل میں بہت گرج تھا، کینہ تھا، بغض تھا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ان کو یہ بات یاد دلا دی کہ ذرا اپنے اینسیسٹرز کو تو یاد کرو، بنو اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں تھے اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق ہی کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے بنی اسرائیل. تو واپس ان کے اوریجن کی طرف ان کو لے جایا گیا تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ ان کے انسیسٹرز اصل میں ایک ہی ہیں. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں ہے؟ ان کو بتا دیا گیا کہ ابراہیم بتاؤ کیا یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم دیکھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے. یہودیت اور نصرانیت بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید کے بندے تھے، تو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے کہا گیا وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. اسلام کے دین کی جڑیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ابراہیمک کلچر کے اندر ہیں، عرب کلچر کے اندر نہیں ہیں. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانچتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ کیا یہ ساری باتیں آپ سے اور مجھ سے نہیں کہی جا رہی؟ کیا آپ اور میں کتاب والے نہیں ہیں؟ آپ اور میں بھی کتاب والے ہیں، آپ اور میں بھی حق کو جان چکے ہیں. آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات بیان ہو رہی ہیں، آپ کی اور میرے سامنے بھی اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں. اب جانتے بوجھتے کیا ہم حق کو چھپائیں گے، عمل میں نہیں لے کر آئیں گے، اپنے عمل کو نہیں بدلیں گے؟ اب اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا ذکر آ رہا ہے. اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. مسلمانوں کی اسلام کی مدینہ میں ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ مکہ کے 13 سال گزار کر آ رہے تھے، ان کی ریپوٹیشن یہ ہو گئی تھی کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ کلمہ کفر نہیں کہتا. یہودیوں نے مدینہ میں ان کے اس امپریشن کو توڑنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ صبح جا کر شہادہ قبول کرو اور شام کو اس سے منکر ہو جاؤ. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود کو 2000 سال تک منصب دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب بنی اسرائیلیوں سے لے کے بنو اسماعیل کو دے دیا. یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے عطا کرے, وہی وسیع النظر ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے, اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے, اس کا فضل بہت بڑا ہے. یختص برحمتہ من یشاء, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے, اپنے دین کو عمل میں لانے کے لیے مجھے چن لے. ہم میں سے ایک ایک اپنا نام لے کر اللہ سے دعا کریں. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یہ اسلام کی انصاف پسندی ہے. جو ان کا کریڈٹ ہے, جو ان کی خوبیاں ہیں, اس میں ان کا کریڈٹ بیان کر دیا گیا. اہل کتاب یقیناً سب ایک جیسے نہیں تھے, ان میں ایک گروہ ایمان والا بھی تھا, یقیناً بہت کم تھے. دوسری طرف اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا, الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں, امی کس کو کہا کرتے تھے؟ جو غیر یہودی ہوتے تھے. امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بھی عہد لیا ہے, ہم ہر اپنے بچپن سے کانشیس لیول پر ہر لمحہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا اللہ سے عہد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کوئی اور الہ نہیں ہے, میرے دل میں کوئی اور بت نہیں ہے, میں کسی شرک میں نہیں پڑوں گی, صرف اللہ کو واحد القہار کو رب مانوں گی. جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر, یہ ہمارا عہد ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام پرائیورٹیز کے اوپر, اپنی تمام خواہشات کے اوپر, اپنے تمام پسندیدہ لائف سٹائل کے اوپر اللہ کو اکبر کہیں گے. جب آپ نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں, آپ کی اور میرے دل میں خیال آنا چاہیے انی اصغر, میں بہت چھوٹی ہوں. اکبر کا الٹ, اکبر کا اپوزٹ اصغر. جب کہیں اللہ اکبر, جب دل سے آواز آئے انی اصغر, اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا, ولا یکلمہم اللہ, نہ اللہ ان سے بات کرے گا, ولا ینظر الیہم یوم القیامت, نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا, ولا یزکیہم, نہ اللہ ان کو پاک کرے گا, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک سزا ہے. اہل کتاب کی خامیوں کے ذریعے آپ کو اور مجھے آئینہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے ان آیات کو ایک وارننگ کے طور پہ لیا. ایسے نہیں سنا کہ اللہ بنی اسرائیلیوں سے بات کر رہا ہے, ایسے سنا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. صاف کہہ دیا کہ جس نے اپنی قسم کو توڑا اور اپنے اس حق کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم میرے سامنے آ جائے لیکن میں اپنی کسی خواہش کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار سزائیں بتا دیں. ولا یکلمہم اللہ, اللہ اس سے بات نہیں کرے گا, ایک. ولا ینظرہ الیہم یوم القیامہ, اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اللہ اس کا تزکیہ نہیں کرے گا, تیسری سزا. ولہم عذاب علیم, اور اس کے لیے دردناک سزا ہے. اللہ میاں ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں, اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کوئی ہمارے لیے جھوٹی بات کہہ دے تو کیا ہمیں ڈسٹربنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹی بات کہہ دے تو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کوئی آپ کی طرف سے کہہ دے کہ فلاں نے تو یہ بات کہی تھی اور آپ نے وہ بات نہ کہی ہو, آپ کو غصہ آئے گا؟ تو ہم اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے من پسند مطلب اللہ کی آیات کا نکال سکتے ہیں؟ یہ تحریف کی بات ہے. یہاں پر کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. یہاں اشارہ کر دیا گیا ان انبیاء کی طرف جن کو شرک کی بنا پر اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا گیا تھا, کہ انبیاء کا یہ عمل نہیں ہوتا, انبیاء کی یہ شان نہیں ہوتی. وہ تو یہی کہے گا کہ کیا بن جاؤ, کونو ربانیین، سچے ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں اب غلط بات آ گئی ہے، ڈسٹورشن آ گئی ہے، اپنی اصلاح کر لو. لیکن عیسائیوں کے عالم کیونکہ صحیح علم کی طرف نہیں پلٹے، انہوں نے کوشش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اپنے قدم آگے نہیں بڑھائے، تو وہ اپنے فالوورز کو بھی غلط راہ پر لے گئے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ذلت عالم ذلت عالم. ایک اگر پڑھانے والا جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ جائے تو پورا جہان اپنے راستے سے ہٹ سکتا ہے. تو حق کو آگے صحیح طرح سے پہنچا دینا چاہیے، کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا. یہ جو پیغمبروں سے عہد کی یہاں پر بات ہے، ایک عہد آئے گا جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ہماری روحوں سے، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں آئے گا. یہ ایک سکالرز کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشنل اضافی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لینے کے بعد پیغمبروں کی ارواح سے عہد لیا تھا. آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، فاشھدوا وانا معکم من الشاہدین، اچھا تو گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کی جو اپنی مورل ویلیوز کا خیال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کلچرڈ لوگ نہیں ہوتے، فاسق لوگ ہوتے ہیں. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن سے بڑھ کر کون ہوگا جو ان کو کمفرٹیبل، آسان، سسٹمیٹک شریعت دے دے؟ کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اس کے علاوہ بھی ان کو کسی چیز کی خواہش ہے جو شریعت اللہ نے دے دی؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اللہ کا دین ہم تک پہنچا، کچھ باتوں کو ہم خوشی خوشی مان لیتے ہیں، کچھ باتوں کے اوپر ہمارا دل تنگ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو، تاؤن یا کرہن، تمہیں میری اطاعت کرنی ہے. جیسے کائنات تاؤن یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، جو یہ کر لے گا وہ اپنے فائدے کا کام کرے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے دی گئیں. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. ہم نے کل بات کی تھی کہ تفریق بین الرسل کفر ہے، لیکن تفدیل بین الرسل اس کی اجازت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اس اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ نکالنا چاہے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، تو ہرگز وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد رہے گا. آخرت میں انسان کو جو اپنا حساب دینا ہے وہ اپنی پسند کے مذہب کے مطابق نہیں دینا، بلکہ صرف وہ کرائیٹیریا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، اور یہ نعمت کے طور پر اسلام میرے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر راضی کر دے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. لعنت کا الٹ رحمت ہے. جب کہیں پر اللہ کی لعنت آ جاتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نہیں آ پاتی. تو پھر انسان دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کیسے ڈھونڈتے ہیں, کیسے سٹریس فری لائف ڈھونڈتے ہیں, کیسے سٹریس فری زون کی تلاش میں دنیا میں رہتے ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ذرا غور تو کریں, اللہ کی رحمت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ اللہ کی رحمت قرآن میں کنڈیشنل ہے. جو عمل کرنے کی کوشش کرے گا پھر اس کے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ معاف کرنے والا غفور اور رحیم ہے. لیکن جو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہے گا, حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ اس سے ملنے کا جذبہ رکھتا ہے. لیکن اگر آپ اور میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ رکھیں, اللہ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہی نہ کریں, تو یاد رکھیں اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی, ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہ پائیں گے. وما لہم من ناصرین, کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. پارہ نمبر 4, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تم نیکی کو, اگر اس کا ترجمہ کریں لن تنالوا, تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ تمہاری طرف سے خرچ کرنے کی. کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے, اس لیے کہ اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. آج تم اللہ کی راہ میں دو گے, کل تمہیں اس شریعت کا فائدہ اپنی دنیا میں نظر آئے گا اور آخرت میں تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ہی اٹھاؤ گے. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنی قیمتی قیمتی چیزیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیں, آپ کے سامنے رکھ دیں, آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دو. اللہ دیکھ رہا ہے. من پسند چیزوں کے اندر مال بھی آتا ہے, من پسند چیزوں کے اندر وقت بھی آتا ہے, من پسند چیزوں کے اندر صلاحیتیں بھی آتی ہیں, من پسند چیزوں کے اندر نیند بھی آتی ہے. رمضان میں نیند کتنی آتی ہے؟ آپ کو عام روٹین میں اتنی نیند نہیں آتی ہوگی, شاید آپ کی آنکھ خود سے کھل جاتی ہوگی جلدی سے, لیکن رمضان میں اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا. آپ الارم لگا کر سوئیں کہ میں ایک گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤں گی, ایک گھنٹے کے بعد الارم بجتا لگتا ابھی تو 10 منٹ گزرے ہیں صرف, ابھی تو میں سوئی تھی. اللہ کی خاطر قربانی دیں گے تو اللہ دیکھے گا نہیں؟ اللہ کی خاطر آپ ہمت کر کے اپنے آپ کو عمل میں دوڑائیں گے تو اللہ کو آپ پر پیار نہیں آئے گا؟ خرچ کریں, خرچ کریں اللہ کی راہ میں. وقت دیا ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ کی راہ میں لگائیں. صحت اللہ نے دی ہے, اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جاتی ہے اس میں برکت کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. اور برکت کا ایلیمنٹ یاد رکھیں, جس چیز میں برکت آ جائے فوق التوقع, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. آپ اللہ کی خاطر 2 گھنٹے کی نیند قربان کریں گی, اللہ آپ کو عمل کرنے کے لیے شاید 2 سال کی ہمت دے دے. اللہ بہتر جانتا ہے برکت کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات واضح رکھ کر دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ بے خبر نہیں ہے, اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں, میں اور آپ لوگوں کی طنز یا نظروں کو برداشت کریں, میں اور آپ اپنے خاندان والوں کی ناراضگی مول لیں, میں اور آپ اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض کر دیں صرف اس لیے کہ وہ جو کرنے کا کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اسلام سے نہیں بنتا. اللہ جانتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانے ہی نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ تو انسان کی جیگولر وین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے, جب انسان قربانی دیتا ہے تو بھی وہ جانتا ہے. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیلیوں کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. روایات میں آتا ہے اس یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو وہ کھاتے نہیں تھے. بنی اسرائیلیوں نے کیونکہ ان کے نبی کو پسند نہیں تھا، بنی اسرائیلیوں نے اپنی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام ہی کر لیا. ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت. بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو حرام کیا ہے یا تمہارے سیلف کریٹڈ یہ اپنے ورژن ہیں اس اپنے دین کے؟ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کسی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس کو ذہن میں رکھا جائے. کہاں کہ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک نبی کی ذاتی خواہش دین کا حصہ نہیں بن سکتی، شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. ہم آگے پڑھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ اب مغافیر کا شہد نہیں کھائیں گے، سورہ تحریم میں آگے آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ اگر آج اللہ کے رسول جو ہیں وہ صرف اپنی مرضی سے اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے شہد کھانا چھوڑیں گے، کل کو امت اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لے گی. کہاں انبیاء کو منع کر دیا جائے کہ ان کی ذاتی خواہش شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ایک عام انسان کی کیا ویلیو ہے کہ میں کہوں کہ نہیں، جیسا مجھے دین پسند ہے بس ویسا دین ہی ایکسیپٹیبل ہوگا. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. کتنا بڑا آنر ہے اللہ تعالیٰ نے واحد ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات بار بار قرآن میں فرمائی ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. بہت بڑا آنر جو اللہ نے دیا، شرک سے بچ جانا یقیناً بہت بڑا کریڈٹ ہے کسی کا. شرک ایسی چیز ہے جس کے لیے الفاظ آتے ہیں کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، پچ ڈارک ہو اور اس کالے پہاڑ کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی ہو، کیا آپ اس کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں؟ شرک بھی اتنا ہی بنائن ہوتا ہے. اتنا زیادہ آپ کو اور مجھے شرک سے بچنے کے لیے کیئرفل ہونا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہستی تھی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شرک سے محفوظ رکھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی، یعنی اس کو امن کی جگہ بنایا گیا تھا اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو واحد جگہ بنائی تھی جہاں پر انسان جو ہے جا کر اللہ کی عبادت کرے. اللہ کا گھر ڈکلیئر ہوا تھا یہ زمین کے اوپر. آج بھی آپ دیکھیں، آپ کتنے ہی اپنے نعمتوں بھرے ماحول میں سے نکل کر، لگژریس ماحول میں سے نکل کر حرم جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہاں پر بہرحال آپ کے دن رات ایسے لگژریس تو نہیں ہوتے، گو کہ کافی لگژریس ہوٹلز بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا میکسیمم ٹائم عبادت میں گزرتا ہے اور وہاں نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، آپ کا دنیا کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہتا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک خاص اپنے اس ماحول میں برکت رکھی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن سے ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے، حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو دور کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے تو جب آپ کا دل کرے اور جب آپ کو ہمت محسوس ہو، عمرہ بھی کیجئے اور حج پر بھی جائیے. حج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے. ہاں، مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. یہ جو یہاں بات آئی کہ اللہ نے امن کا شہر بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اسے امن کی جگہ بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اس کو بلدن آمینن بنا دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بلدن آمینن بنایا ہے، آپ اور میں بھی اس امن کو خود ویژولائز کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے جاتے ہیں کراچی شہر میں، ہم اپنے بچوں کو باہر نکلنے دیتے ہیں کہ باہر جا کر سامنے کے مال سے، مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ سامنے پیراڈائز سے، سامنے کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے، سامنے کسی مال سے جا کر اپنے لیے کوئی چیز لے کر آ جاؤ، ہم بھیجتے ہیں؟ ساتھ میں میڈ جائے گی، ساتھ میں چوکیدار جائے گا، یا ساتھ میں خود جائیں گے؟ اکیلے تو کبھی نہیں بھیجتے. آپ حرم جاتی ہیں، آپ کا بچہ، آپ کی بچی مسجد سے نکل کر خود ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، ساتھ میں سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، ساتھ میں گن مین ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر خاص امن رکھا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہو اے اہل کتاب, تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب, یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو, تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. کفار سے معاملات اور اچھا سلوک کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. ہم نے کل ڈسکس کر لیے تھے کہ چار طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن میں سے کس چیز کو روکا گیا ہے اور کس چیز کی اجازت دی گئی ہے. اللہ نے روکا ان کی اطاعت سے, اللہ نے روکا ان کو رول ماڈل بنانے سے, اللہ نے روکا کہ آپ ان کو لک اپ کریں, اللہ نے روکا کہ آپ ان کے جیسا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کریں, اللہ نے روکا ہے. آج کل ہمارے بچوں کے اندر یہ چیز آ رہی ہے. کہنے کو بہت معمولی سی بات ہے, بہت بنائن سی بات ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جڑیں پکڑ لیتی ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا چائے ایسے نہیں ایسے بناتے ہیں, تو بچہ کہے نہیں برٹش چائے تو ایسے بنتی ہے. چائے چائے ہے, اپنی ذات سے کچھ نہیں ہو جاتی, لیکن ذہنیت کیا ہے بچوں کی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بدلنے آہستہ آہستہ, چائے کا معاملہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ کہیں کہ کیک نہیں کھا سکتے اس لیے کہ کیک جو ہے وہ عیسائیوں کی ایجاد ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جلیبی نہیں کھا سکتے اس لیے کہ جلیبی ہندوؤں کی ایجاد ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ چیز بڑھتے بڑھتے آگے رسوم و رواج اور اٹھنے بیٹھنے اور دن رات کی روٹین پر اپلائی نہ کرنے لگ جائے, اس کے لیے محتاط رہنا چاہیے. اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات نہ مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا, وہ ضرور راہ راست پا لے گا. یعنی راہ راست پا لینے کا طریقہ بتا دیا گیا, اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اطاعت ان لوگوں کی جو شریعت پر عمل کرتے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کو مضبوطی سے تھام لے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یا ایہا الذین آمنو, اتقوا اللہ, کتنی جگہ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو اللہ کا, حق تقاتہ, جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم مت مرنا, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. پارٹ ٹائم مسلمان نہ بننا, فل ٹائم مسلمان بننا, 24/7 عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا, اپنے زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا لینا, ہر عمل کے اندر للہیت لا کر اس کو عبادت میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کا سونا عبادت, آپ دعا پڑھ کر سوئے مسنون. آپ کا اٹھنا عبادت, آپ اٹھ کر اپنے اٹھنے کی, بیدار ہونے کی مسنون دعا پڑھیے. آپ کا کام پر, اپنی پروفیشنل جگہ پر جانا عبادت, آپ رزق حلال کمائیے. آپ کا بیت الخلاء جانا اور بیت الخلاء سے آنا عبادت, اس لیے کہ آپ دعا پڑھ کر جاتی ہیں اور دعا پڑھ کر آتی ہیں. قدم قدم پر روزمرہ کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں سکھا دی ہیں, وہ اس لیے سکھائی ہیں کہ ہمارے ہر کام میں للہیت آ جائے. اپنے ہر کام میں للہیت لائیے, وہ عبادت بن جائے گا. آگے آیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. واعتصموا کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جاؤ, چپک جاؤ, سٹک آن ہو جائے بالکل تمہارا, چپک جاؤ. کس سے؟ بحبل اللہ. قرآن میں, احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبل اللہ قرآن ہے, ہوا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی رسی ہے. اور آگے کہا جمیعن, جمیعن کے سکالرز دو میننگز کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جمیعن سے مراد ہے کہ پورے کے پورے قرآن سے چمٹ جاؤ, پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. اور دوسرا سکالر اس کے معنی بتاتے ہیں, جمیعن کا مطلب ہے مل کر سب اللہ کی رسی کو تھام لو, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور جب مل کر پکڑو گے, ولا تفرقو, چانسز ہیں جب قریب قریب آؤ گے تو پھر تم میں آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کبھی اپنی دوستوں سے اختلاف نہیں ہوتا، آپ کا اپنے ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ کا ان رشتہ داروں سے اختلاف نہیں ہوتا جو آپ کے گھر سے دور رہتے ہیں، آپ کا ہمیشہ ان لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے جو آپ کے گھر کی باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کے اندر اختلافات آپس میں ہوتے ہیں، جب انسان قریب قریب رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کا ان کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب تم اکٹھے پکڑو گے ولا تفرقوا، اب فرقے فرقے مت ہو جانا، اب ایک دوسرے کو پھاڑنے مت لگ جانا، اب ایک دوسرے سے دور مت ہونے ہو مت جانا۔ یہ جو یہاں پر آیا جمیعاً کیا مطلب ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چپک جاؤ۔ سکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے فزیکلی اس رسی کو پکڑ لو، یعنی جہاں جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں فزیکلی پہنچو۔ واٹس ایپ پر بھی تفسیر سن لینا بہت آسان کام ہے، یوٹیوب کے اوپر لیکچر سن لینا بہت آسان کام ہے، بہت آرام سے آپ آڈیو لیکچرز اور آڈیو ویب سائٹس دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو سکالرز کہتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، سب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ جن محفلوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اپنے جیسے اور لوگ ملیں گے، آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگ نظر آئیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ صرف عمل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہو رہا، اور بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ان حالات کے اندر سٹرگل کر رہے ہیں، ان حالات میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت جو آپ قربانی دے رہی ہیں، وہ چھوٹی لگے گی جب آپ کسی اور کی قربانی کو دیکھیں گے۔ تو فزیکلی ایسی جگہوں پر پہنچنا، اس کی بات بھی سکالرز نے کی۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اہل عرب جو تھے ان میں بہت جنگیں ہوتی تھیں، بہت جنگجو تھے، لیکن یہی اہل عرب جنہوں نے اسلام قبول کیا ایسے ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی اٹیچڈ ہو گئے کہ مواخات کا معاملہ آپ کو، ایسا برادرہڈ کا معاملہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ اللہ آج بھی ہم مسلمانوں کے دل جوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ آتے ہیں اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ آج بھی ہمارے معاملات کو درست کر دے اور اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی تم اگنورینٹ تھے، تمہارے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنے فلاح کا راستہ نظر آ جائے۔ عربوں کی تاریخ کے اندر تقریباً اگر آپ تاریخ پڑھیں، ہسٹری میں 1700 مختلف جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اوس اور خجرج دو قبائل جو آتے ہیں، ان کی جنگ کے لیے آتا ہے کہ 120 سال تک ان کی جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، یہ جو من آیا، من الگ ہے من کم میں اور کم الگ ہے، من بھی ایک حرف ہے عربی زبان کا۔ من کم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گروہ کے اندر من کم کی بات آئے، اہل من کم کی بات آئے، ولتکم من کم کی بات آئے، اس کا مطلب ہے ون آف دا فریکشن، پوری امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، کچھ فریکشن آف پیپل تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو کیا کریں، جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ اس پیشن کی آج مسلمانوں میں ضرورت ہے، اور پڑھے لکھے مسلمان کے اندر اس پیشن کی ضرورت ہے۔ پڑھا لکھا مسلمان جب نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں بھی ریسپیکٹیبل ہو جاتی ہیں۔ پڑھا لکھا مسلمان جو خود بھی اپنے اندر ایکوائرڈ نالج کا خزانہ رکھتا ہے، جب ریویلڈ نالج کے ساتھ لوگوں تک علم پہنچاتا ہے، تو اس کا بتانا، اس کے بتانے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں۔ اس پیشن کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے، اللہ نے کہا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل فلاح انہی کو ملے گی۔ اور یہ جو فلاح کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کو چیڑ پھاڑ کر اندر سے خیر نکال لینا۔ کسان کو فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ کسان زمین کو پلاؤ کرتا ہے اور اس کے اندر کا خیر باہر نکالتا ہے۔ تو جو یہ کام کریں گے ان کو محنت کرنی پڑے گی، ان کو اللہ کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی، ان کو معاشرے میں ہو سکتا ہے لوگوں کی تنقید سننی پڑے، لیکن اللہ کی خاطر للہیت اپنے کام میں لے کر آئیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہی تانا دینے لگ جائیں، کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں، ایک دوسرے کو منافق کہنے لگ جائیں، امت کیسے بنتی ہے؟ آپ دیکھیں کتنی محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت بنائی ہے، کتنا خون بہا ہے صحابہ کا، حفاظ کا، تب جا کر آپ اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کتنی محنت کی گئی ہے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے کہ آج آپ کے اور میرے ہاتھوں میں یہ کتاب منو عن موجود ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے دل جوڑ دیے تھے. صہیب رومی روم سے آئے تھے، بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، پرشین تھے وہ، فارس سے آئے تھے. اللہ نے کیسے ان کے دل جوڑے؟ کوئی اس میں پتا چلتا تھا کہ کون اس میں حنفی ہے، کون اس میں مالکی ہے، کون اس میں جو ہے وہ شافی ہے؟ کچھ پتا نہیں چلتا تھا. جڑے ہوئے تھے ان کے دل، کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں جو مبتلا ہوئے اور جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، قرآن سننے کے بعد بھی تم نے اپنے عمل کو نہ بدلا، اپنے لائف سٹائل کو نہ بدلا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نیکی کا حکم مجھے اور آپ کو لازمن دینا ہے، بدی سے مجھے اور آپ کو لازمن روکنا ہے، ورنہ یاد رکھیں اللہ کا عذاب آئے گا. اب اس بستی کے ذکر کو یاد کر لیں، جبرائیل علیہ السلام کو جس کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی کو الٹ دو، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہاں آپ کا فلاں فلاں نیک بندہ رہتا ہے، جو 80 سال سے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عبادت کرتا ہے اور پلک جھپکتے میں اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اقلب علیہا، اس کے اوپر سے عذاب کو شروع کرو. اس لیے کہ یہ میرے آیات کو مذاق اڑتا ہوا دیکھتا تھا، میرے احکامات کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے تھے. یہ اپنی نیکی میں لگا ہوا تھا، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور بدی سے نہیں روکتا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اس کے گھر سے عذاب کو شروع کرو. اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا بنائے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، کن تم خیر امتن، آپ کی اور میری کورونیشن سیریمنی ہے. کیوں ہے بہترین امت؟ کیا ذمہ داری ہے آپ کی اور میری؟ کیا ہماری چار آنکھیں؟ کیا ہماری چار ناک ہیں؟ کیا ہم چار کانوں سے سنتے ہیں اس لیے ہم بہترین ہیں؟ نہیں. ہماری فضیلت کس لیے ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. آپ کا اور میرا کام تو پبلک سروس ہے، آپ کا اور میرا کام ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. الٹیمیٹ ہیومینیٹیرین کاز، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لینا. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ان کو منکرات سے روکتے ہو. اور وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جو ہرڈلز آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں اس کام کو کرنے میں، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قدر اللہ مضبوط رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. تم ان کا کلچر نہ اپناؤ، تم ان کو فالو نہ کرو. تم اگر ان کو فالو کرو گے بھی تب بھی یہ تم کو بیکورڈ ہی کہیں گے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا. مسلمانوں کا آج یہ حال ہے. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی یہ کب ہوگا؟ جب مسلمان امت بنیں گے. آج ہم مسلمان امت نہیں ہیں، لیکن امید رکھیں، ہوپ فل رہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے آس پاس کے مسلمانوں سے بھی اور اپنی یوتھ سے بھی. اللہ نے ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل رکھا ہے. اپنی اولادوں کو اگلا مجاہد بنائیں. جو کام آپ اور میں نہیں کر سکے ہماری اولادیں کریں گی انشاءاللہ. جس کنوکشن کے ساتھ آپ اور میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پا رہے، آپ دیکھیے گا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کنوکشن کے ساتھ آپ کی اور میری اولادیں عمل کر سکتی ہیں، اگر آپ اور میں ان کو مسلمان امت بنا دیں. اگر آپ اور میں ان کو قرآن کا علم دے دیں، اگر میں اور آپ اپنے عمل سے ان کو اسلام کی خوبصورتی دکھا دیں، تب یہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے کہ کوئی نان مسلم ہمارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب مسلمان امت بن جائیں گے. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، نان مسلمز کی بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لائے تھے. آج جیسے آپ نے نام سنا ہوگا امام حمزہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا مریم جمیلہ کا، آپ نے نام سنا ہوگا یوسف اسلام کا، آپ نے نام سنا ہوگا محمد اسد کا، یہ سب ریورٹ مسلمان ہیں. اللہ نے کہہ دیا سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اشارہ تو یہود اور نصارہ کی طرف کیا ہے، لیکن وہاں پر یہودی اور نصارہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، وہاں ان کی جگہ مغضوب علیہم اور الضالین کا لفظ استعمال کیا گیا. اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ سارے یہود اور نصارہ یکساں نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، بھاگتے رہتے ہیں اللہ کے کاموں میں، فکر رہتی ہے اللہ کی کاموں کی، کھپ جاتے ہیں اللہ کے کاموں میں، انرجیز لگاتے ہیں اللہ کے کاموں میں. یہ ان کی فکریں ہوتی ہیں. اور ہماری فکریں، جوڑا کس کا ہوگا، عید آنے والی ہے، کس کا جوڑا ملے گا مجھے امی. اور پھر اس کے بعد فرینڈز پوچھتے ہیں تم نے کس کا پہنا ہے، تم نے کس کو پہنا ہے، تم نے کس کو پہنا ہے. پتہ چلے آپ نے کرتا پہنا ہو ایچ ایس وائی کا اور ٹراؤزر پہنا ہو آپ نے ثنا سفیناز کا، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ جب کرتا پہننا چاہیں گی تو آپ چاہیں گی آپ پورا سوٹ کسی ایک ڈیزائنر کا پہنے، صحیح ہے نا؟ لیکن ہم اسلام میں کیا کرتے ہیں، پک اینڈ چوز، کرتا پہنتے ہیں کسی کا اور ٹراؤزر پہنتے ہیں کسی کا، یہ ہماری فکر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ ایلیکٹ ہیں، ہم ایسا تھوڑی کر سکتے ہیں. ہماری فکریں یہی ہیں. کیا فکریں ہماری، دین کو کیسے سر بلند کریں؟ کیا فکریں ہماری، خاندان میں دین کو کیسے عام کریں؟ یہ فکریں ہماری کہ اپنی اولاد کو قرآن کیسے پڑھا دیں؟ یہ فکریں ہماری کہ اپنی اولاد کو دین پر عمل کرنا کیسے سکھا دیں؟ یہ فکریں ہیں ہماری کہ اپنے گھر کے اندر شریعت کو کیسے نافذ کر دیں؟ پاکستان کے اوپر ہم کیا شریعت نافذ کریں گے؟ اپنے اپنے گھروں کے اوپر 500-500 گز اور 1000-1000 گز کے اوپر تو شریعت نافذ کر کے دکھائیں پہلے. پاکستان پر شریعت نافذ ہونا تو بہت بات کا کام ہے. ابھی سے اگر ہم نے پاکستان پر شریعت نافذ شروع کر دی تو تربیت کسی کی نہیں ہوئی، وہ کچھ اور ہی بن جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے مار دیں گے. ہماری فکریں ویڈنگ پلانر کون سا ہوگا، ہماری فکریں پھول کہاں سے آئیں گے، ہماری فکریں لوکل پھول تو اب کوئی استعمال ہی نہیں کرتا، اب تو امپورٹڈ پھول آنے کی ضرورت ہے. یہ ہیں آپ کی اور میری فکریں. آپ کی اور میری یہ فکریں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اسلام کا علم دے دیں، قرآن کی تعلیم دے دیں، قرآن کی عربی زبان کا علم دے دیں، ان کو عربی زبان کا فہم سکھا دیں، ان کو عربی زبان کی خوبصورتی دکھا دیں. کیا یہ ہماری فکریں ہیں؟ ہم میں سے کتنی ماؤں نے اس کی فکر کی کہ میرا بچہ عربی زبان کی خوبصورتی جان جائے، تاکہ جب قرآن پڑھے تو اس کو اپنے عمل کی اس کے اندر سے کوئی راہ مل جائے. یہ ہماری فکریں تو نہیں ہیں. ہماری فکریں تو یہ ہیں کہ ایڈمیشن کس سکول میں ہوگا. رات رات بھر ڈرائیورز کو لائن میں کھڑا رکھتے ہیں اور ایک ایڈمیشن فارم ملنا ہوتا ہے. ہماری تو یہ فکریں ہیں، کس یونیورسٹی میں میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، چاہے ہم جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل ہی بالکل اپنے آپ کو لو چیزوں کا محتاج کر لیں. یہ ہیں ہماری فکریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس فکر کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا. اللہ نے تو بھیجا تھا مجھے اور آپ کو دین کو سر بلند کرنے کے لیے. جب یہ دین سر بلند ہوگا تو اس ملک کے اندر اتنی اچھی یونیورسٹیز بنیں گی کہ باہر سے مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم پڑھنے آئیں گے. تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ کے غیر مسلمز نے علم حاصل کیا اور پھر جا کر اپنے ملکوں کے اندر رینیسانس کیا. آج مجھے اور آپ کو دوبارہ سے اس ریولوشن کو لانے کی ضرورت ہے. آپ کی اور میرے یہ مشکلیں، آپ کی اور میری یہ فکریں کہاں ہوتی ہیں کہ میں جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹ لوں تاکہ پھر میں قرآن کی کلاس میں پہنچ جاؤں. ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری فکریں کیا ہیں کہ ہمارے انٹیریئر ڈیزائنر سے گھر بن جائیں, ہماری ڈیکوریشن انٹیریئر ڈیزائننگ کی فرسٹ کلاس ہو جائے. ہماری فکریں کیا ہیں کہ ہماری عید آنے سے پہلے صوفے کے کپڑے بدل جائیں, کرٹن نئے ڈل جائیں, سب کپڑے بہترین طریقے سے آ جائیں. یہ ہیں ہماری فکریں. ہماری یہ فکریں کہاں ہیں کہ ہم دین کے لیے کچھ وقت نکال لیں. اللہ ہماری پرائیورٹیز کو بدل دے. یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو ان کا مال کچھ کام نہ دے گا نہ اولاد. یاد رکھیں, اگر اللہ کے دین کی ناقدری کی تو جس اولاد کے پیچھے گھپ رہے ہیں, جس اولاد کے پیچھے وقت لگا رہے ہیں, جن گھروں کو سجا رہے ہیں, قیامت کے دن یہ آپ کی اور میرے کچھ کام نہ آئیں گے. قیامت تو دور کی بات, جس دن میرا انتقال ہوگا اور جو میری قبر کی پہلی رات ہوگی, اس دن اس رات میں بھی یہ میرے لیے چیزیں کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہوں گی. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں, اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو عمل نہیں کر رہے, تو آپ اپنی فکر کریں. اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. اگر آپ کو کوئی سامنے والا بہت گناہوں میں انوالو لگتا ہے تو یہ مت ذہن میں لائیں کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. یہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے, یہ ان کا اپنا لائف سٹائل ہے, یہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ہدایت اور گمراہی دونوں کی مارکیٹس ہونے کے باوجود گمراہی ہی گمراہی خرید رہے ہیں اور ہدایت کے پیچھے نہیں چلتے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. اپنی جماعت کے لوگ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی والے صرف تنظیم اسلامی کو اپنا رازدار بنائیں, جماعت اسلامی والے صرف جماعت اسلامی کو رازدار بنائیں, الہدا والے الہدا کو رازدار بنائیں. آپ کی اور میری جماعت کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کی جماعت, مسلمان امت. اپنی مسلمان امت کے ساتھ اپنی وفاداریاں رکھنا, ورنہ نان مسلم کیا کرتے ہیں, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے. جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں, اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. تم ان سے محبت کرتے ہو, وہ تم سے محبت نہیں کرتے. اللہ نے صاف بات بتا دی. آج مسلمان اگر نیکیاں کرنے پر صبر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں, پھر مسلمان کسی دوسرے ویکیوم کی طرف جائیں گے. کہیں ویکیوم تو نہیں رہتا نا, سائنس کا اصول ہے, ایک جگہ خالی ہوگی تو دوسری جگہ وہاں پر اس کو کور کر لے گی. اگر شریعت پر عمل نہیں کیا تو عمل کچھ نہ کچھ تو کریں گے, تو پھر کس پر عمل کریں گے؟ کفار کے لائف سٹائل پر عمل کریں گے, نان مسلمز کی رسومات کو اپنائیں گے, ہندوؤں کے کلچر کو سینے سے لگا کر رکھیں گے. کعبہ عبادت کرنے کے لیے تو بیت اللہ جائیں گے, لیکن شادی کرتے ہوئے آپ کا اور میرا کعبہ دہلی ہوگا. اپنے اپنے رسومات اور سیلیبریشنز کو کرتے ہوئے آپ کا اور میرا کعبہ واشنگٹن ہوگا. یہ حال ہو جائے گا مسلمانوں کا. حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا, مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. یہ منافق کی بھی لپ سروس ہوتی ہے. ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی, قرآن کے ذریعے ان کو پہچانو. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو. اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے. اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے, ان کو برا معلوم ہوتا ہے. تم پر مصیبت آتی ہے, یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوتی. اپنی عقل مندی سے کفار آج کامیاب نہیں ہے, مسلمانوں کی بے وقوفی سے کفار آج کامیاب ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. انہوں نے جو آج ترقی حاصل کر لی, مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, اس لیے کہ مسلمانوں نے امت بننے کی کیٹیگری سے انکار کر دیا. مسلمان جماعت نہیں ہے, مسلمان یک جان نہیں ہے, مسلمانوں نے حبل اللہ کو تھاما ہوا نہیں ہے, مسلمان شریعت کے محافظ نہیں ہے. اس لیے یہ کام ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے, زندہ ہو, 5 senses کام کر رہے ہیں, جسم میں طاقت ہے, ابھی بھی تم اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہو. تو سنو, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتی رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی سازشوں کا شکار نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ دو کام آپ کو اور مجھے کرنے ہیں، ان تصبروا وتتقوا، آپ کو اور مجھے تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیا ہے تقوی کی ڈیفینیشن؟ آپ لوگوں میں سے جنہوں نے اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی، تقوی کے اندر بہت سی چیزیں انسرکل ہوتی ہیں۔ عربک ڈکشنریز کے اندر 101 ڈیفینیشن تقوی کی آتی ہیں، لیکن جو سمپلسٹ ڈیفینیشن آپ کو میں نے اس دن یاد کرائی تھی وہ کیا تھی؟ التقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، الجلیل کا خوف رکھنا۔ اور کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل، جو نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا۔ تلاوت کا ذکر نہیں آیا۔ اور کیا تھا؟ والرضا بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہنا۔ والاستعداد لیوم الرحیم، اور اللہ سے ملنے والے دن کی تیاری کرنا۔ یہ سب تقویٰ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے یہ کام کیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے مقابلے میں ان پر حاوی ہے۔ اب غزوہ احد کے بارے میں بات ہوگی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ 3,000 کفار سے 1,000 مسلمانوں کا مقابلہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ احد کے میدان میں مسلمان کامیاب ہوئے تھے۔ یاد کرو، جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو قبیلوں کا نام آتا ہے، جن کے قدم ہل گئے تھے جب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے ساتھ 700 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر 300 بزدل لوٹ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے بتا دیا۔ بے شک اگر تم صبر کرو، ان تصبروا وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یاد رکھیں، آج بھی آپ اللہ کے دین پر استقامت ظاہر کریں گی، اللہ آپ پر فرشتے نازل کرے گا۔ وقال الذین ربنا اللہ، جب لوگ کہتے ہیں، اللہ کے بندے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور وہ اس پر جم جاتے ہیں، تتنزلوا علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غم زدہ مت ہو، پریشان مت ہو۔ فرشتے آپ کی اور میرے قدم نہیں آگے بڑھا دیتے، فرشتے آپ کو اور مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ آج بھی مومن کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں نعتوں میں؟ جو پکڑے خدا تو بچا لے محمد، یہ ہم نعتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کو اختیار ہے معاف کرنے کا، آپ کو نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی آیات ہیں جب جنگ کا رخ تھوڑا بدلا تھا، پانسہ پلٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے بھر دیا، اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جس کی وسعت زمین اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہے. اگر کمپٹیشن کرنا ہے, یہ میدان کھلا ہے. دنیا کی کمپٹیشن میں کیا بھاگتے ہو, دنیا میں کیا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو, دنیا کی کیا ریٹ ریس میں لگے رہتے ہو. ریٹ ریس میں جیت بھی گئے تو بھی ریٹ ہی رہو گے نا, بلی تو نہیں بن جاؤ گے. تو دنیا کے پیچھے کیا بھاگنا, اللہ نے کمپٹیشن کا میدان بتا دیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ نے بتا دیا, اعدت للمتقین, متقین کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. اور آگے آیت نمبر 134 میں متقین کی صفات آ رہی ہیں. کون ہے متقی؟ کیسے ہیں متقی؟ کیسے ہوتے ہیں متقی؟ کیا ان کی چار آنکھیں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے سر کے اوپر جو ہیں وہ بال گولڈن کلر کے ہوتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گرین کلر کی ہوتی ہیں؟ نہیں, یہ صفات ہوتی ہیں تو متقی بنتا ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں, خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, چاہے 1,000 دیں, چاہے 100 روپے دیں, چاہے 10 روپے دیں, جو ان کی استطاعت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں. نفلی صدقہ چھپا کر دیتے ہیں, فرض صدقہ دکھا کر دیتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو. مال بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, جان بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, وقت بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, صحت بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, اور اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. دوسری ان کی کوالٹی بتائی گئی, والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں کہا غصہ نہیں کرتے, ان کے اندر تو غصہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہا کہ متقی کے اندر غصہ کرنے کی چپ ہی نکال دی جاتی ہے. نہیں, غصے کو قابو کرنے والے ہوتے ہیں. غصہ آئے گا, اس کو قابو کر لینا یہ عین انسانیت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں کہیں اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے نا, مجھے غصہ ہی نہیں آتا. ایسا نہیں ہو سکتا, غصہ آئے گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے غصہ دلایا اس لیے میں غصہ ہو گیا. بھئی کوئی آپ کو غصہ دلائے گا جبھی تو آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. سارا دن کوئی بھی کام آپ کی خلاف توقع نہ ہو, سارا دن کوئی آپ کو غصہ نہ دلائے, اور اس دن رات میں آپ اپنے آپ کو شاباشی دیں کہ شاباش, آج میں نے بالکل غصہ نہیں کیا, تو آپ نے کیا تیر مارا؟ کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسی ناگوار بات ہی نہیں کی کہ غصے کرنے کا ماحول پیدا ہوتا. تو اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طاقتور وہ نہیں جو پہلوان کو مقابلے میں ہرا دے, طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کے جذبات کو تھام لے, وہ زیادہ طاقتور ہے. پھر ان کی صفت بتائی گئی, والعافین عن الناس, دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کو معاف کر دیں, دل بڑا کریں, ظرف اعلیٰ کریں, اپنے دل کو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے لیے کھولیں گے تو لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ ہے, اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے, ہماری بخشش فرما دے, ہمارے پچھلے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ کر دے, تو اس کے بدلے آپ کیا کریں؟ لوگوں کو معاف کر دیں. ہم لوگوں کو معاف کریں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, واللہ یحب المحسنین, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسے تمام صفات والے لوگوں میں شامل فرمائے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, یعنی فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے. گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہوں, خود کو بیش نہ کریں, خود کو بلی نہ کریں, بلکہ فوراً اللہ سے معافی مانگیں. گناہ ہو جائے فوراً استغفار کریں, توبہ کی بہترین صورت ہے کہ ادھر گناہ ہو اور ادھر انسان اللہ سے فوراً معافی مانگ لے. توبہ دل کی ندامت کا نام ہے, ریگریٹ آئے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اور توبہ کے اندر, توبہ کی کنڈیشنز میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان توبہ کرے, اللہ کو سوری بولے, تو اس کے اندر یہ بات امبیڈڈ ہو کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گی. ایسا نہ ہو کہ دل میں تو ہو میں دوبارہ تو کروں گی پھر سوری بول دوں گی. اس کا مطلب ہے آپ نے اور میں نے توبہ نہیں کی. بچہ آپ کو سوری ایسے بولے کہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ یہ دل سے سوری نہیں کر رہا, تو آپ کہتے ہیں بیٹا ایسے سوری نہیں کرتے, سوری ایسے کرتے ہیں. آپ اس کو سمجھاتے ہیں, تو اگر اللہ کے سامنے آپ نے اور میں نے سوری بولنا ہے تو اس احساس کے ساتھ بولیں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گی. شیطان پاؤں پھسلا دے, نفس پاؤں پھسلا دے, دوبارہ معافی مانگ لیں اور دوبارہ اسی انٹینشن کے ساتھ معافی مانگیں کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گی. اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے, جان بوجھ کر گناہ ریپیٹ نہیں کرتے, لائف سٹائل کے طور پر گناہوں کو نہیں اپناتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا, ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں, زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین, یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت. اب مسلمانوں کے زخم پر مرہم رکھا جا رہا ہے. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کی فتح شکست میں بدل گئی, ان کو نقصان ہوا, صحابہ شہید ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, دل شکستہ نہ ہو, غم نہ کرو, تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. کنڈیشنل. غالب کب رہو گے؟ جب تم مومن بنو گے. مومن کب بنو گے؟ جب تمہارے اندر تقوی آئے گا. تقوی کیسے آئے گا؟ جب تم اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ اور گناہوں سے کراہیت لے کر آؤ گے. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں. تلکل ایام نداولوہا بین الناس, یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہے, اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ منافقین کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے یہ آزمائش ڈالی, کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الٹ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبتم, وہی آیات دوبارہ مفہوم والی آ گئی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں چلے جاؤ گے, بغیر عمل کے جنت میں چلے جاؤ گے, بغیر قربانی کے جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. اے سی میں بیٹھ کر قرآن سننا اور اس پر سر جھومنا اور سبحان اللہ کہنا اور واہ واہ کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن جب عمل کرنا پڑے, جب خاندان والوں کی نظریں برداشت کرنی پڑیں, جب آپ اپنے خاندان میں سٹینڈ لے لیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کروں گی, میں کوئی غیر اسلامی رسم نہیں کروں گی, اور پھر جب آپ کے خاندان والے آپ کو باتیں سنائیں, اور خاندان والے بھی امیجیٹ خاندان والے, وہ آپ سے کہیں کہ لو ہم سب کی شادیاں تو اپنی مرضی سے اٹینڈ کر لیں, اب تم کیسی اپنے بیٹے کی شادی کرنے چلی ہو, لو لوگوں کو نہیں بلاؤ گی, لوگ کیا کہیں گے, لو رسموں میں تو خوشیاں ہوتی ہیں, تمہیں اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی ہی نہیں ہے. آپ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سادگی ہو, وہ کہیں تو سادگی کے بھی تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, سارا دن تم نے یہیں اپلائی کرنا ہے. یہ وقت تو آپ سب پر آئے گا اگر آپ سب علم آنے کے بعد عمل کی طرف دوڑیں گی. اللہ نے کہہ دیا یہاں پر کہ صبر کرنے والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانیں لڑاتے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے, مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت تمہارے سامنے نہ آئی تھی, لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. دل میں تمنا شہادت کی اور خواہش کہے کہ سوئی بھی نہ چبھے, یہی حال ہے نا ہمارا. تمنا شہادت کی کرتے ہیں, زبان سے دعائیں شہادت کی مانگتے ہیں, اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہائے سوئی بھی نہ چبھ جائے, کہیں کانٹا بھی نہ چبھ جائے, کوئی بری نظر سے بھی نہ دیکھ لے, کوئی طنزیہ جملہ بھی نہ بول دے, کہیں کسی کی نظروں کا مجھے سامنا ہی نہ کرنا پڑ جائے جو مجھ سے برداشت نہ ہو. ایسے شہید نہیں ہوتے. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں, بس ایک رسول ہیں. احد کے میدان میں یہ افواہ اڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی, اللہ کے رسول کو بھی کلٹ نہیں بنا لینا. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں, پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. اسی آیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اور جب بتایا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی کہ جو یہ خبر دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عمر کو یہ آیت سنائی، اور اس آیت کے سننے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت آج ہی کے دن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں اس کی جزا دے گا۔ بتا دیا کہ رسول کو بھی موت آتی ہے، تو محبت ضرور کرو رسول سے، ان کو فالو ضرور کرو، لیکن اصل محبت کا محور الحی ہونا چاہیے۔ کون ہے الحی؟ اللہ رب العزت ہے الحی، اللہ کی صفت ہے۔ جب یہ صفت اپنے ذہن میں رکھو گے تو شرک فی الذات سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں کا وسیلہ نہیں بناؤ گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے نہیں گئے کہ تم ایسے دعا مانگو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دعا مانگتی ہوں۔ نہیں، جس طریقے کو، جس وسیلے کو، مانگنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی کے ذریعے ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق وسیلہ بنائیں گے۔ کوئی بھی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ اور یہاں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ نیکی کسی انسان کی خاطر نہیں کرو، مسلمان شخصیت پرست نہیں ہوتے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگون نہیں ہوئے، ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز برداشت کرنی پڑیں گی، اور اللہ کو یہی بہت پسند ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، کیا دعا تھی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب، پھر جو اس اطاعت میں رکاوٹ چیز بنتی ہے اس کو روکا گیا، اور رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والی چیز ہے کفار کی باتوں میں آ جانا، کفار کے لائف سٹائل کو اپنانا شروع کر دینا۔ ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اللہ اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اللہ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے ہی محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ محسن کون؟ جو اپنے ذاتی حقوق چھوڑ دے، جو لوگوں سے نہ ڈرے اللہ سے ڈرے، وہ ہے محسن۔ جو لوگوں کے لیے اپنے عمل اور اپنے کردار کو سافٹ رکھے، سافٹ ہارٹڈ ہو، جس میں حلم ہو، جو اپنی انا کو نیچے رکھے، وہ محسن۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے بتا دیا کسی کا کلچر، کسی کا لائف سٹائل اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے نبی کی سنت اپناؤ، اسی پر اللہ تمہارے طرف سے کافروں کے دل میں رعب ڈال دے گا۔ کسی نے کہا کہ ہم 1.3 بلین مسلمان ہیں، اگر چند ملین بھی شریعت پر جم جائیں تو کفار میلی آنکھ سے مسلمان امت کی طرف نہیں دیکھ سکتے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ چند ملین کھڑے نہیں ہو پا رہے، یہ چند ملین عمل میں نظر نہیں آ رہے، یہ چند ملین قربانی نہیں دے پا رہے، یہ چند ملین اپنی خواہشات کو شریعت کے سامنے سرنڈر نہیں کر پا رہے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ، حقیقت یہ ہے اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ تمہاری بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کس کس سے ایڈ مانگتے رہتے ہو؟ کس کس کی ایڈ کی طرف نظریں گاڑے رکھتے ہو؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، سب سے بڑی اور بہترین مدد کرنے والا تو اللہ ہے، جس کا ولی اللہ ہو، جس کا مولا اللہ ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے. اللہ ہمیں ایسا وقت دکھائے مسلمان امت کا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری وہ قیام گاہ ہے جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. وہ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر تم نے جب کمزوری دکھائی. احد کے میدان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ کا پانسا کیسے پلٹا تھا، کہ وہ تیر انداز جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور فرمایا تھا ایک ٹیلے کے اوپر، اور ان سے کہا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت کو نوچ کے لے کے جا رہے ہیں. تو ان میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید فتح ہو گئی ہے اور مال غنیمت لینے کے لیے یہاں اس پورے گروپ میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے کی طرف بھاگے تھے، میدان کی طرف، جس کی وجہ سے خالد بن ولید کو موقع مل گیا تھا کہ خالد بن ولید درے کے پیچھے سے پورا گھوم کر آئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اور جو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہوا ہے تو وہ بھی واپس پلٹ آئے، اور اس طرح سے مسلمان جو تھے وہ کفار کے درمیان میں سینڈوچ ہو گئے. ان ڈسپلن کا مظاہرہ جو مسلمانوں نے کیا اس کمزوری کا ذکر ہے. اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے. کس چیز کی محبت میں گرفتار تھے؟ سکالرز کہتے ہیں دو چیزوں کی بات ہے، ایک یا تو مال غنیمت، دوسرا یا فتح. فتح کے لیے یا مسلمان امیدوار تھے یا مال غنیمت کے لیے، یعنی مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے اور فتح بھی ہو سکتی ہے. تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے. مومنوں کو شکست اس لیے دی کہ تم رنجیدہ نہ ہو. چند مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو باقی مسلمانوں کو بھی شکست کا سامنا دیکھنا پڑا. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یہ جو اونگنے کی بات آئی، امانت النعاسن پاور سنوز جس کو آج ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی انرجی دی کہ دوبارہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اپنی اس پاور سنوز کے بعد. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. منافقوں کا تبصرہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. عبداللہ بن ابئی جو تھا اس نے کمنٹ کیا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے شکست ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنا. یہ انداز، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم مارے نہ جاتے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے چھانٹ دے. مستقبل کے ناگوار واقعے سے سبق سیکھنے کی بجائے مستقبل کو اگنور کر دینا، یہ ایٹیٹیوڈ ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. منافق کی نہیں یا مخلص مسلمانوں کی بات ہے، جن کے قدم ڈگمگا گئے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ کنفیوژن میں واپس چلے گئے تھے، ان کے لیے کہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو اور جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے. کسی کے موت کی خبر سن کر کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش انہوں نے یہاں سے علاج نہ کرایا ہوتا, کاش وہ باہر چلے گئے ہوتے, کاش انہوں نے یہ دوا نہ لی ہوتی, کاش انہوں نے یہ سرجری نہ کروائی ہوتی. یہ کاش کا لفظ کہنا یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. یہ تقدیر کا معاملہ ہے. موت جس کی جہاں جس زمین پر جس انداز میں لکھی ہے اسی انداز میں آ کے رہتی ہے. قرآن نے کہا کہ کنسٹرکٹیو تبصرہ کیا کرو, اس طرح کا نیگیٹو تبصرہ مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کر دیا. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ در اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. لیڈر کی کوالٹی بتا دی گئی کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو نرمی سے محروم رہا وہ کل خیر سے محروم رہا. نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اپنے رویے میں نرمی لے کر آئیے. آپ کی طبیعت کی نرمی آپ کے اندر حلم لے کر آئے گی. حلم میچیورٹی کو کہتے ہیں. جب آپ کے اندر میچورٹی آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ ڈیل کریں گی. ہم نے پڑھا ہے یو تل حکمت مئی یشا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو حکمت دیتا ہے, اور جو حکمت دیا گیا وہ تو خیر کثیر دیا گیا. اپنی طبیعت میں نرمی لے کر آئیے, وہ نرمی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم طبیعت کے تھے, سافٹ ہارٹیڈ تھے, کائنڈ ہارٹیڈ تھے. آپ کو اگر نرمی سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر کی سیرت سے سیکھیے. ایک واقعہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بھی بے مثال ہے, لیکن یقیناً افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر کو کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر کے لیے آتا ہے کہ خلیفہ وقت تھے جس وقت کی یہ بات ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے غور کیا کہ چند دن سے وہ دیکھتے ہیں کہ روز صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر سپربز میں چلے جاتے ہیں, مدینے سے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں. ایک دن حضرت عمر نے سوچا, ایک دوسرے سے نیکیوں میں کمپیٹ کیا کرتے تھے نا, اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا تو آپ کو پتا ہے کہ چلتا رہتا تھا. وہ آدھا سامان لے کر آئے تو وہ پورا سامان لے کر آ گئے. تو حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر کو تشویش ہوئی, ان کو انکوزیٹیونیس ہوئی کہ یہ کہاں جاتے ہیں, ان کا پیچھا تو کروں. تو انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. حضرت عمر نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بستی کے چھوٹا سا گھر ہے. حضرت ابو بکر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کسی نے آواز دی اور وہ اندر چلے گئے. حضرت عمر باہر ہی بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کہ کیا معاملہ ہوگا, باہر آئیں گے تو دیکھیں گے. کچھ دیر کے بعد ابو بکر باہر آئے, خاموشی سے سر جھکا کر واپس چلے گئے. پیچھے سے حضرت عمر انٹر ہو گئے اندر, دروازہ نوک کیا, کوئی آواز نہیں آئی. اس کے بعد انہوں نے اندر انٹر ہو گئے, دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت جو نابینا ہے وہ فرش پر بیٹھی ہوئی ہے, اور بیٹھ گئے پاس جا کے حضرت عمر اور ان سے پوچھا کہ ابھی جو شخص آیا تھا آپ اس کو جانتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو اس کو نہیں جانتی بیٹا, میں تو نابینا ہوں, بس یہ شخص روز آتا ہے, میرے گھر کی صفائی کرتا ہے, کھانا پکاتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو بکر کے اجر تک تو پہنچ بھی نہیں سکتا, ایون جتنے ابو بکر کے سینے پر بال ہیں میں تو ان بالوں تک کی اجر تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مقام تھا حضرت ابو بکر کا. اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے. اپنے بچوں کے ساتھ نرمی, یہ کمبینیشن آپ کو اور مجھے لانے کی ضرورت ہے. اور نرمی کے ساتھ کس طرح ڈسپلن کرنا ہے اس کی ضرورت ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود سکھا دی جائے گی اگر ہم اللہ سے حکمت مانگیں گے. ورنہ اگر تمہیں تند خو اور سنگ دل اگر تم تنگ خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. نتیجہ ایک دفعہ سامنے آ جائے اب اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں. اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں. اس کے بعد ریزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں. بھرپور کوشش مومن کرتا ہے اور بھرپور دعا مومن کرتا ہے, پھر اینڈ پروڈکٹ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے. اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَقْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. اللہ تمہاری مدد پر تو کوئی طاقت اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اللہ ہمارا حامی و مددگار بنے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہوگا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو اور اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے. اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے ایک بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سنا ہے. پھر وہی والی آیت آ گئی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. قرآن کی تلاوت کا حصہ ہے کہ اس کے معنی سمجھ آئیں. سکالرز کہتے ہیں یتلو کے اندر اس کے مفہوم کا سمجھنا شامل ہے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے جس سے ہیومن ریسورس بنتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے اس آیت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کی میتھڈالوجی ہے. جب جب دین کو دوبارہ سے اسٹیبلش کیا جائے گا, اسی نہج کے اوپر, اسی منہج کے اوپر لوگوں کی تربیت کی جائے گی. اسی طرح سے آپ کے طریقہ کار کو آگے پروموٹ کیا جائے گا. پھر جہاں تک تلفظ کی بات ہے یتلو علیہم کی, قرآن کا تلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے. روایات میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ عربی لہجے میں قرآن پڑھو. تو اپنی زندگیوں میں ضرور وقت نکالیں. ہم پر فرض عین ہے کہ ہم سب صحیح طرح سے قرآن پڑھیں. اس کے لیے تجوید کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاشرے میں بھیج دیا ہے اللہ کی رحمت سے. ایک وقت میں تجوید کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا, اب جگہ جگہ تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں. اللہ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے. ضرور نکلیے اور تجوید کا علم حاصل کیجیے. اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے نا جنگ بدر میں 70 کفار شہید ہوئے تھے, قتل ہوئے تھے, اور اس کے مقابلے میں احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے برابر برابر کر دیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں کون مومن ہے اور کون منافق. وہ منافق جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا ڈیفنس کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت ایمان کی نسبت وہ کفر سے زیادہ قریب تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ منہوں سے تو کوئی بات کہتے ہیں, دلوں کے اندر کچھ اور ہی سوچ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے, اور ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا. بے کار یوز لیس تبصرے مت کرو. مسلمان کنسٹرکٹیو باتیں کرنے والا ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو. احد کے بعد کفار جو تھے یہ لوٹ گئے تھے. راستے میں انہیں واپس پلٹنے کا خیال آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کون ان کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جانے کو تیار ہے. زخمی صحابی تھے, دل شکستہ تھے, اپنے پیارے ان کے شہید ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی روایات میں آتا ہے کہ 70 صحابہ زخمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ اور فرحان ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. عام مومن مرتا ہے، ہم نے بات کی تھی، تو عالم برزخ میں اس کو رہنا ہوتا ہے، شہید سیدھا جنت پہ جاتا ہے. یہاں خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور وہاں شہید کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا، ایمان کیوں بڑھ گیا؟ ان کو تو ڈر لگنا چاہیے تھا کہ ان کے خلاف بڑی فوجیں تیار ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ قالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے. شکست کے بعد بھی مومن کی اسپرٹ نہیں ٹوٹتی، مومن پھر بھی اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ قائم رہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو آزمائش آتی ہے یہ اس کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتی ہے، فلاریش کرنے کے لیے آتی ہے. جب آپ کسی مشکل میں ہوں یہ کلمہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. ہم یہ فریز کب پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل؟ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے پاکستان بالنگ کرا رہا ہوتا ہے، ادھر سے انڈیا بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ہر بال کے اوپر ہماری زبان سے آواز نکلتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن جب دین کے راستے پر عمل کرنے کے لیے ہمت نہ گیدر ہو رہی ہو اس وقت بھی پڑھ لیجیے، اللہ آپ کو ہمت دے گا انشاءاللہ. ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خوام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اور اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. کیا کہا اللہ نے؟ فلا تخافوہم وخافونی، مجھ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. ہم ڈرتے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہوں تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے گناہ نہ کریں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. ہمارا حال وہی ہے اس بچے کا سا جو اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے اما آئی لو یو، اما آئی لو یو، اما آئی لو یو، اور جب اما کہتی ہیں اچھا بیٹا فلانی جگہ تم نے نہیں جانا، اور بچہ کہتا ہے کیا ہے میں تو جاؤں گا، آپ کو کیا ہے؟ یہ کیسا آئی لو یو تھا؟ یا بچہ کہے کہ اما مجھے تو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے. اور جس وقت امی کہیں کہ اچھا اب میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، اب تم یہ مووی نہیں دیکھو گے، تو بچہ کہے میں تو دیکھوں گا، میں نے کہہ دیا میں تو دیکھوں گا. کیسا ڈر ہے یہ بچے کا. ہم بھی اپنی زبانوں سے ایسے ہی کہتے ہیں، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور ہمارے عمل اس کے اپوزٹ گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، پریشان نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اگر آپ گناہ گاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس بہت سی دنیا دیکھتے ہیں تو ان سے امپریس نہ ہو. آپ نان مسلمز کو دیکھتے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز کے خزانے نظر آتے ہیں، آپ امپریس نہ ہو. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کسی کے پاس کسی نعمت کو، دنیاوی نعمت کو دیکھیں تو اس کی تعریف مت کریں، اس لیے کہ کیا پتا وہی اللہ کی دی ہوئی نعمت اس کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کا یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں. اگر میں گناہ کرتی ہوں اور آسمان سے کوئی کلہاڑی آ کر میری زبان کو چوپ نہیں کر دیتی، اگر میں گناہ کرتی ہوں، غیبت کرتی ہوں، جھوٹ بولتی ہوں اور آسمان سے مجھ پر بجلی نہیں گرتی، تو یاد رکھیں اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ یہ ڈھیل ہے اللہ کی جو اللہ دے رہا ہے. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، ڈریں اس وقت سے، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے، کافروں کی خوشحالی پر کبھی رشک نہ کرو. اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کیسا زبردست قاتل یعنی جہنم اللہ نے ان کے لیے بٹھا کر رکھا ہے. دنیا میں ان کے کلچر کی رونق, ان کی زندگی کی کامیابیاں, ان کی زندگی کا گلیمر آپ کی اور میری آنکھیں نہ چندھیا دے. سب جب یہ سب چیزیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہیں الحمدللہ, جب یہ سب چیزیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہیں تو ہم مسلمانوں کو ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو, فلکم اجر عظیم, تو تم کو بڑا اجر ملے گا, تمہارے لیے بڑا اجر ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے, جب یہ اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے نا یہ والی, وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو روایات میں آتا ہے منافقوں کو ایسی آیات بہت ناگوار لگتی تھی, اس لیے کہ وہ دل سے اللہ کا خوف نہیں رکھتے تھے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی میں جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. منافق جو ہوتے تھے وہ دولت کے پجاری ہوا کرتے تھے, ان کو انفاق کی آیات بھی اچھی نہیں لگا کرتی تھیں, اس لیے یہاں پر بتا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا, ان کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا, سمپل یہ کہہ دیا کہ اللہ کے قبضے میں زمین اور آسمان کی میراث ہے. سکالرز کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کی زبان درازی کا جو جواب ہوتا ہے وہ صرف خاموشی ہوتا ہے. اور کیسے, دیکھیں آگے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے. کیا کہا اللہ نے, سنکتبو, اور کوئی جواب نہیں دیا, کوئی تبصرہ نہیں کیا, کوئی کمنٹ نہیں کیا, کوئی چیز جسٹیفائی نہیں کی. اللہ نے کہا بس ہم لکھ لیں گے, یعنی ہم نے سن لیا, اب ہم اس کا بدلہ دیں گے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ اس کو امیجن کریں کہ مثال کے طور پر ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے. جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ چوک سے لائن لگا دیتا ہے, کوئی فینس نہیں لگاتا, کوئی گرل نہیں لگاتا, کوئی گیٹ نہیں لگاتا, چوک سے لائن لگا دیتا ہے اور اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو چوک سے ادھر ادھر تمہاری باؤنڈری ہے, تم نے چوک کے ادھر نہیں جانا, اس چوک کے اس طرف, اس باؤنڈری کے اس طرف تم جو چاہو کرو, جیسے چاہو جیو, بس چوک کے ادھر مت جانا. اب غلام کہتا ہے سمجھ لی میں نے بات. ایک دن غلام غلطی سے چوک کے اس طرف گر جاتا ہے, مالک کو دیکھتا ہے, مالک نے دیکھا اس کو لیکن کچھ کہا نہیں, خاموش رہا. غلام اٹھتا ہے, سوری سوری بولتا ہے اور دوبارہ سے اپنی باؤنڈری کے اندر چلا جاتا ہے. کچھ دن کے بعد اس کو دوبارہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اور دوبارہ سے اب وہ جان بوجھ کے اپنی باؤنڈری کراس کر کے دوسری طرف جاتا ہے. دیکھتا ہے مالک نے مجھے دیکھا پھر بھی کچھ نہیں کہا. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہوتے ہوتے یہ عالم آتا ہے کہ اس غلام کا میجورٹی وقت اب اپنی لائن سے کراس کر کے گزرتا ہے اور مالک اس کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ کچھ نہیں بولتا, اور حال یہ ہو گیا کہ اب اس نے سوری کہنا بھی چھوڑ دیا. آخر ایک دن آتا ہے, مالک اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سنو, تم جتنی دفعہ لائن سے اس طرف آئے میں نے اتنی دفعہ لکھ لیا اور میں نے اتنی دفعہ نوٹ کر لیا, اب ایک ایک دفعہ کی سزا, ہر ہر دفعہ کی سزا تم کو ملے گی. اللہ کا یہی معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ نے ہمیں باؤنڈری کھینچ کر دے دی شریعت, یہ ہے شریعت, اس پر عمل کرنا, اس کے اندر اندر جو حلال ہے اس کو انجوائے کرو, اس سے باہر جاؤ گے تو غلطی ہو جائے گی. ہمیں بھی شریعت دے دی, ہمارے پاس بھی باؤنڈری آ گئی, ہمارے پاس بھی کوئی فینس نہیں لگی, کوئی الیکٹرک وائرز نہیں لگی, ہم اس لیے غلطی سے ادھر گئے پہلی دفعہ, ہم نے سوری بول دیا. پھر جب میں دیکھا کہ ہمارے بار بار جانے پر اللہ کچھ بھی نہیں کہتا, ہم اب زیادہ تر اپنی اس باؤنڈری کے دوسری طرف ہی وقت گزارتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ شاید دیکھتا نہیں ہے یا اگنور کر رہا ہے تو معافی کر دے گا. نہیں, روزے محشر اللہ ایک دن پکڑے گا اور پھر ایک ایک غلطی کا حساب مجھے اور آپ کو اللہ کو دینا پڑے گا. اللہ نے کہا سانک توبو, ان قریب ہم لکھ لیں گے. اللہ ہمیں ایسی کیٹیگری سے محفوظ رکھے. اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے, ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانی لائے تھے اور پھر نشانی بھی اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو, پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا, کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت, اپنے لیے بھی یاد رکھا کرے میرے نفس کو بھی موت آنی ہے, ملک الموت میرے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا, وہ ملک الموت جو ہم میں سے ایک ایک کو ہر دن دیکھتا ہے. جس دن ہماری موت کا وقت ہوگا اس دن وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا, دنیا کے سامنے نہیں, صرف جس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے. کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, تو دنیا محض ایک ظاہر فریب دینے کی چیز ہے. مسلمانوں, لتبلون فی اموالکم و انفسکم, تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. اللہ آزمائے گا مال سے بھی, اللہ اتنی نعمتیں دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا ان نعمتوں کو میری فرما برداری میں استعمال کرتے ہو یا میری نافرمانی میں. اور اللہ نفس سے بھی آزمائے گا, اللہ پرفیکٹ آئی کیو دے گا, اللہ پرفیکٹ انٹلیکٹ دے گا اور پھر دیکھے گا اس کو میری فرما برداری میں استعمال کرتے ہو یا میری نافرمانی میں. تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے, پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تم ایسی باتیں اہل کتاب سے سنو گے تو کیا کرو اس کے نتیجے میں؟ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو, صبر کرو, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا, انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی یہ عہد لیا ہے کہ نہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ نے آپ کو اور مجھے امت وسط بنایا ہے, آپ سے اور مجھ سے بھی عہد لیا ہے, اللہ نے ان سے بھی یہ عہد لیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بھی کتابوں کو پسے پشت ڈال دیا. ہم نے صرف برکت کی کتاب بنا لیا, ہم نے صرف جادو ٹونے کی کتاب بنا لیا, ہم نے صرف اس سے فال نکال کے گھروں میں لٹکانے کے لیے کیلیگرافی کر کے بس اس چیز کی کتاب بنا لیا. اور ہم نے کس چیز کی کتاب اس کو بنایا؟ یہ تو عمل کی کتاب تھی, یہ تو راہ خیر تھی, راہ عمل تھی, راہ ہدایت تھی. ہم نے اس کو کیا چیز بنا لیا؟ وہی کام جو بنی اسرائیلیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں, بالکل وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سچا ہو رہا ہے کہ بالکل مسلمانوں اور یہود کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے بالکل مشابہ ہوتا ہے, یہود اور مسلمان بھی بالکل اعمال میں اسی طرح ہو جائیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اللہ نے فرمایا ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر. اللہ ہمیں اس میجورٹی میں شامل نہ کرے بلکہ اس مائنر مائنورٹی میں شامل کرے جو عمل کر کے آگے بڑھنے والی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس میں تھا کہ تورات کو احکامات کو پھیلاؤ, اللہ کی احکامات کو خوب پھیلاؤ. یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ان کے لیے تھا کہ تورات کی آیات کو لکھ لکھ کے اپنے گھر کی دروازوں کی دہلیزوں کے اوپر لکھ کے رکھو, درختوں پر لکھ کر رکھو تاکہ تمہیں ریمائنڈر ملتا رہے, اتنا زیادہ ان کے اندر تھا. لیکن انہوں نے اس کا کچھ حال سے حال کر دیا. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے ہیں. ان کانچ کے ٹکڑوں کو حقیقت مت سمجھنا, سینس آف اچیومنٹ مت آئے دنیا کے کام کر کے. اصل سکون, اصل جنت کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں ملے گا. اصل سٹریس فری زون جنت ہے. صرف دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو سٹریس فری زون بن جائے. تو اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہ بھیج دینا, ان دنیا کی نعمتوں کو کامیابی مت سمجھنا, ان دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں سینس آف اکمپلشمنٹ نہ آنے لگ جائے. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان آیات کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے. یہ جو اب آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 190 سے اس سورت کے اختتام تک, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہوش مند لوگ کون؟ جن کے پاس اولی الالباب ہیں, لب ہے. لب کہتے ہیں عربی زبان میں عقل کو, ایسی عقل جو آپ کو مشاہدہ کرا کے درست حقیقت تک پہنچا دے. اللہ نے کائنات کو آبزرو کرنے کو کہا, اللہ نے کائنات کو انفر کرنے کو کہا. اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان جس طرح جنت کے حقدار بنے اسی طرح مسلمان دنیا کے بھی حقدار بنے. اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہوں, اللہ چاہتا ہے مسلمان سائنٹسٹ ہوں, اللہ چاہتا ہے مسلمان کامیاب ڈاکٹر ہوں, مسلمان کامیاب انجینئر ہوں, مسلمان فائنانس میں آگے جائیں, مسلمان مارکیٹنگ میں آگے جائیں. اللہ یہ سب چاہتا ہے, اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آس پاس کی زمین پر تھوڑا سا تم وقت تو لگاؤ, آبزرو تو کرو. پھر آگے آیت میں آتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی سائنٹسٹ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. کیا بہترین کمبینیشن ہے. دنیا کا علم بھی ہے ان کے پاس, اس لیے کائنات پر غور کرتے ہیں, ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر اپنے نئے نئے مشاہدات سامنے لاتے ہیں, اپنی دنیا میں مختلف فزکس کی تھیوریز جو ہیں ان کو انوینٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. بہترین کمبینیشن, جہاں پر علم ایکوائرڈ نالج بھی ہو اور ریویلڈ نالج بھی ہو. اللہ کا ذکر ان کو انسپائر کرتا ہے. آپ دیکھیں آخر نیوٹن کو کائنات کے ایک عمل نے انسپائر کیا تھا نا, درخت سے پھل سیب اس کے سر پر گرا, اس نے سوچنا شروع کر دیا. آپ اور میں اپنے سامنے حالات دیکھتے ہیں, بدلتے ہوئے سورج اور موسم کو دیکھتے ہیں, اپنے سامنے گرمی سردی دیکھتے ہیں. کتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے, ہر سال گرمی پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی گرمی کبھی بھی نہیں پڑی, اور میرا خیال ہے ہر سال ہی پڑتی ہے. صرف فرق یہ ہو گیا کہ رمضان آگے آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس پر غور کرو, اور غور کرنے کے بعد دیکھو کہ کیا کوئی اور ہستی اتنی پرفیکٹ کائنات بنا سکتی ہے. اور اگر تم مان جاؤ کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے, تو جس رب العزت نے اتنی پرفیکٹ کائنات بنائی ہے اسی رب العزت نے تو تم کو شریعت دی ہے. کیا وہ شریعت پرفیکٹ نہیں ہوگی؟ کیا اس شریعت پر عمل کرنا تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو سوچو. کیوں نہیں انفر کرتے؟ کیوں نہیں یہ چیزیں تمہیں انسپائر کرتی؟ کیوں نہیں تمہاری عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ اس طرف دوڑتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں, پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے, تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے, پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا, اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. عقل عقل اور صرف عقل اگر سامنے رکھیں گے, ہدایت کو راہ ہدایت نہیں بنائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. عقل چراغ راہ ہے, یاد رکھیں, منزل نہیں ہے. انسان فطرت کو پہچانے, عقل اور فطرت پر پہچاننے والا اصل میں مومن ہوتا ہے. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. کون پکارنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد جو اللہ کا بندہ حق کی طرف پکارے, جو ایمان کی طرف بلاتا ہے اور بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو اپنے رب کو مانو, ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی, پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما, جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے, اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر, قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال, بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. جواب میں ان کے رب نے کیا کہا؟ فاستجاب, فا آ گیا فاستجاب. ادھر اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں, ادھر اللہ جواب دیتا ہے. فاستجاب. آخر آپ اور میں بھی تو یہاں آ کر بیٹھے ہیں. کسی نے کہا تو کسی نے کہا کہ یا تو اپنے ماں باپ کی, اپنے نانا نانی کی, اپنے دادا دادی کی, کسی کی دعا کی وجہ سے آ کر بیٹھے ہیں. مثال کے طور پر ہماری نسلوں میں ہمارے آباؤ اجداد نے, کوئی بہت نیک مسلمان تھا, اس نے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری ذریت کو ہدایت دینا, اس کی کسی کی دعا کا اثر ہے کہ میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھے ہیں. آپ میں سے ایک ایک اس بات کا گواہ ہوگا. آئی ایم شیور کہ اگر ہم اپنے بارے میں بات کریں تو ہم میں سے کسی نے اتنا ٹوٹ کر ہدایت کے لیے دعا نہیں کی تھی. ہم کسی کی دعا کا نتیجہ ہے جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں, ہمارے کسی بزرگ کا, ہمارے نانا نانی, ہمارے دادا دادی, ہمارے والدین میں سے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی ہی کسی دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے غفلت میں مانگی ہو. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ کے بچے کے یا آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں, آپ کے او لیولز کے, اے لیولز کے, انٹر کے, گریجویشن کے ایگزامز ہونے والے ہیں. ایگزام کے دن ویسے بچوں کو آپ کہتے رہے بیٹا صبح شام کی دعائیں پڑھ لو, صبح شام کی دعائیں پڑھ لو. اچھا پڑھ لیں گے, اچھا پڑھ لیں, اچھا پڑھ لیں گے. بچے ایسے کرتے ہیں. جس دن امتحان دینے جا رہے ہوتے ہیں, جب پتا ہے کہ اب ذہن میں کچھ نہیں جائے گا, امی کون سی دعا پڑھوں, کون سی دعا پڑھ کے جاؤں, تو امی کہتی ہیں بیٹا پڑھو ربی زدنی علما. اب بچہ سارے راستے ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. ادھر پیپر ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں کوشچن ایئر, اور ادھر بچہ پیپر پکڑتے ہوئے دل میں کہہ رہا ہے ربی زدنی علما, ربی زدنی علما. کیا مطلب ہے ربی زدنی علما؟ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کیا پتا اللہ وہاں آپ کا او لیولز اے لیولز کا ریزلٹ ایسا شاندار نہ لائے, لیکن کیا آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی؟ اللہ نے آپ کی وہ دعا سنبھال لی. دعاؤں کے لیے تین طرح کے معاملے آتے ہیں نا, یا تو دعا اللہ ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے, یا اللہ دعا کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دے دیتا ہے, یا اللہ دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے. یہاں پر کون سا معاملہ ہوا؟ دوسرا معاملہ. اللہ نے ہماری اس رب زدنی علما کی دعا کے نتیجے میں ہمیں ایک اچھی بہتر چیز دے دی, ہمیں قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا کہ ہم اپنی ہی دعا کے نتیجے میں اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعائیں مانگنے والا بنائے. ادھر بندہ دعا کرتا ہے فاستجاب, ادھر اللہ جواب دیتا ہے. جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ مرد ہو یا عورت, تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے, ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا. انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں, اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعاؤں کو مانگنے والا اور ان تمام دعاؤں کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ اس قابل بنائے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کے نبی کے ذریعے کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو اور مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی آپ پر حالات تنگ تھے. آج ہم مسلمان جب عمل کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آج بھی مومن کے لیے حالات تنگ ہوتے ہیں. اللہ نے کہا گناہگار تم کو فلرش ہوتے نظر آئیں, گناہگار رب کے نافرمان تم کو آگے بڑھتے نظر آئیں, گناہگار تم کو کول نظر آئیں, گناہگار تم کو الیٹ نظر آئیں, گناہگار تم کو پروفیشنز کے اندر نظر آئیں, تو تم پریشان مت ہونا, تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے, پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. فرشتے قبر میں نہیں پوچھیں گے بتاؤ کتنے ایز آئے تھے, اچھا اے سٹار تھے, چلو پاس. اب تم سے تین سوال نہیں پوچھتے جو ہم نے قبر کے پوچھنے تھے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, اللہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اور میں, ہر دنیا کا انسان شریعت کا پابند ہے اور اسے شریعت کا پابند ہی رہنا چاہیے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے, اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں, اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے, کسی کی نظروں کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں چھوڑ دیتے. صرف میں سمارٹ نہیں لگوں گی اس لیے اپنا حلیہ اللہ کی خاطر جو ہے ایسا نہیں کرتے کہ وہ اپنائیں نہ جو شریعت نے کہا ہے, ایسا نہیں کرتے. بلکہ وہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیات بالکل نہیں بیچتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگاتا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ابھی جو آخری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اس میں اجتماعیت کا نسخہ بتا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں دنیا نہیں ملتی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، شریعت پر قائم رہنا ہے، ٹیمپٹیشنز پر صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر سے کام لو، وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمت دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اب یہ آپ کو اور مجھے کہہ دیا گیا، اگر آپ اکیلی حق پر ہوں تو بھی قائم رہیں، مت گھبرائیں۔ اللہ نے کہا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، باہم صبر کرو، ایک دوسرے کو ہمت دو، لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے ہو جائیں، قرآن جہاں پڑھا جائے وہاں پر آپ اپنی دوستیاں کریں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کس عمل کے لیے کون سا صحیح سٹیپ اٹھانا ہے، کون سا اینگل آپ دین کا اپنی زندگی میں پہلے لے کر آئیں گی، آپ کو احکامات کو کیسے پرائرٹائز کرنا ہے۔ اپنے آپ کو آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جب رکھیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو آپ کو عمل کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ سورۃ نساء مدنی سورت ہے، نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین، عورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، پھر یونیورسل برادرہڈ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ بتا دیا کہ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اسلام میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھگوان کے سر سے پیدا ہوا اور کوئی بھگوان کے پیر سے پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں ہم پنجابی، ہم سندھیوں میں شادی نہیں کریں گے، سندھی کہتے ہیں ہم سندھی، ہم پنجابیوں میں شادی نہیں کریں گے۔ ہاں پنجابی ایسے ہوتے ہیں، اردو سپیکنگ کہتے ہیں ارے، چنیوٹی ایسے ہوتے ہیں، چنیوٹی کہتے ہیں ارے، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں پٹھان وہ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو اسی چیز میں رکھ گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم سب کو ایک والدین سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے پہلی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور خطبہ نکاح میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم میں کوئی کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ بہو کو تانا مت دینا کہ ہم کس قبیلے کی، کس کاسٹ کی بہو لے کر آ گئے۔ بہو یہ نہ سمجھے کہ آئے ہائے میں کس طرح کی برادری میں آ گئی۔ ہم آج کل رشتے لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی برادری میں شادی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ سندھیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، بلوچیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں، پنجابیوں کی رسمیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان امت بن جائیں، اگر سنت ہمارا کلچر، اگر سنت ہمارے رسومات، اور اگر سنت ہمارے روز مرہ کی روٹین میں شامل ہو جائے، تو کیا ہماری الگ الگ رسمیں ہو سکتی ہیں؟ پھر ہم سب کی رسمیں بھی ایک جیسی ہوں گی۔ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن خطبہ نکاح میں جب آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، کون سن رہا ہوتا ہے؟ کیا دلہن سن رہی ہوتی ہے؟ کیا دلہا سن رہا ہوتا ہے؟ کیا دلہن کی فرینڈس سن رہی ہوتی ہیں یا بہنیں سن رہی ہوتی ہیں؟ سب اپنے بلو ڈرائی کیے ہوئے بالوں کی فکر میں ہوتی ہیں، میرے بال صحیح ہیں؟ سب اپنے دوپٹے سنبھالنے کی فکر میں ہوتی ہیں اگر نصیب ہوا ہے تو؟ سب کو اپنے ڈریسز کی فکر ہوتی ہے؟ مولوی صاحب بےچارے دعا پڑھ کے، آیات پڑھ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو آنکھیں کھولتا ہے مسلمان جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں۔ جب آپ کسی محفل میں جائیں جہاں نکاح کی آیات پڑھی جا رہی ہوں، لوگ باتیں کر رہے ہوں، آپ چپ کر جائیں، اپنے برابر والے سے کہہ دیں پہلے سن لیں پھر باتیں کریں گے۔ پیار سے مسکرا کے کہیں گی تو کیسے نہیں مانیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے چار اور عورتیں خاموش ہو جائیں، ان چار کو دیکھ کے چار اور خاموش ہو جائیں، کتنا اجر آپ نے سمیٹ لیا۔ اللہ سنا رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے خطبہ نکاح، اس کی تفسیر، اس کی آیات کی ایکسپلینیشن دلہا اور دلہن دونوں، اور کم سے کم امیجیٹ فیملی ممبرز کو ضرور پہلے پڑھنی چاہیے اور سننی چاہیے، اس سے پہلے کہ شادی، نکاح اور ولیمے کا موقع آئے۔ اس لیے کہ سارے خدشات یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک سے ایک فلرش فنکشن کر لیں, لیکن آخر میں دلہا والوں کو دلہن والوں سے شکایت ہوتی ہے, دلہن والوں کو دلہا والوں سے شکایت ہوتی ہے, اور کچھ نہیں تو دلہن والوں کے اپنے رشتے داروں کو ان سے شکایت ہو جاتی ہے. ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, ہمیں تو اسٹیج پہ بلایا ہی نہیں, ہمیں تو تصویر کھینچوانے کے لیے بلایا نہیں, دیکھا نہیں, فوٹوگرافر آیا ہوا تھا مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بلایا. یہ سارے معاملے ہوتے ہیں. اگر ہم تقوی کی آیات کو ذہن میں رکھیں گے, اگر تقوی ہماری رگ رگ میں آ جائے گا, تو پھر ہم اس طرح کی باتوں سے اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. اللہ یہ خطبہ نکاح میں آیات ہمیں سنا رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں, مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی زبان میں بول کے چلے جاتے ہیں. اور میوزک کے لیے تو سپیکر مل جائیں گے, نکاح کے لیے مائک کیوں نہیں ملتا, مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. بہت کم ہوتا ہے کہ نکاح کو مائک پہ کروایا جائے, کیا منع ہے؟ اور جب عورتوں کا آواز نہیں آئے گی یا مردوں میں جب آواز نہیں جائے گی, تو کیا وہ دعا دیں گے؟ کیا وہ دعا پر آمین کہیں گے؟ کیا وہ آیات سنیں گے؟ کیا وہ کریں گے؟ ادھر نکاح ختم. یا اگر اس کو ساؤنڈ سسٹم پہ نکاح کو ڈال بھی دیا, اتنی ہلکی آواز ہوگی کہ آپ کو کان لگا کے سننا پڑے گا, آپ کو لگے گا شاید آپ بہری ہو گئی ہیں. ادھر نکاح ختم ہوگا اور جو پھر میوزک کی ٹون آئے گی اتنی کہ آپ کو اپنی پڑوسن کی آواز سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہمارا حال ہے. اللہ نے کہا یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی میں سارے فنکشنز کرتے ہو, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, بھولنا مت. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو, اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے, تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو, تین تین, چار چار سے نکاح کر لو. اللہ, یہ آیت تو ہم عورتوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. کیا کریں, کیا کریں, چھپا دیں, نہ پڑھا کریں, ذکر نہ کیا کریں, اس کا کیا کریں؟ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو, یہ اس کو بھی یاد رکھا کریں پلیز, یہ آپ کو اگر یاد رہے گا تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی. اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, آگے بھی تو یاد رکھیں, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اگر تمہیں اندیشہ ہوگی ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو, یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے. اگر ہم نے سمجھا کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا, تو پیچھے جتنی آیات آپ پڑھ چکی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی وکالت کی ہے, بتائیں ان سب کا کیا جواب دیں گے؟ ایک معاشرے کے اندر سسٹم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی ہیں. اور یاد رکھیں, ہم میں سے یہاں کتنی عورتیں بیٹھی ہیں جن کے شوہروں نے دو شادیاں کی ہیں؟ ہے کوئی ایسی بہادر خاتون ہیں؟ ماشاءاللہ, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر قائم رکھے. لیکن دیکھیں اتنی ساری خواتین میں سے ایک خاتون صرف ہیں. ان جنرل ہمارے شوہر یہ ہمت نہیں کرتے, ان سے تو ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی, ایک کی خواہشات نہیں پوری کرتے کرتے بےچارے تھکتے, تو دو کیسے رکھیں گے, دو کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے, اس حکم کی حکمت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار مختلف مخلوقات میں کیا ہے. اللہ کی صفت جو ہے کوئی مردوں میں نظر آتی ہے, کوئی اللہ کی صفت عورتوں میں نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے نا, مردوں کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ عورتوں کو ان کا نان نفقہ لے کر ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں. ایک عورت جو بے گھر ہو, آج عورتیں یہ تو پسند کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کے افیئرز ہوں, ایکسٹرا میریٹل افیئرز پاکستان اور کراچی کے اندر, پاکستان میں بھی کراچی کے اندر سب سے زیادہ گراف میں, ڈیموگرافک فگرز میں اونچے ہیں. اس لیے کہ عورتیں یہ پسند کرتی ہیں کہ شوہر کے افیئرز ہوں, یہ پسند نہیں کرتی کہ شوہر دوسری بیوی لے کر آئے, یہ پسند کرتی ہیں کہ شوہر زنا میں انوالو رہے, یہ پسند نہیں کرتی کہ دوسری بیوی لا کر وہ حلال طریقے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرے. تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر آپشن دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ سب مرد چار چار شادیاں کریں, اللہ نے آپشن دیا ہے. دوسرا, اڈاپٹ اے فیملی کا کانسیپٹ ہے کہ فیملی کو اڈاپٹ کیا جائے. کوئی بیوہ ہے تو اس کو سپورٹ دی جائے, کوئی یتیم بچی ہے تو اس کو سپورٹ دی جائے تاکہ اس کے بچوں کا بھی بھلا ہو جائے, اچھا ہو جائے. یاد رکھیں یہ ہمارا آج کا برننگ ایشو نہیں ہے, لیکن اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے والوں نے اس چیز کو برننگ ایشو بنا دیا ہے. ہمارا برننگ ایشو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں, हमारा बर्निंग इशू मॉरल पोल्यूशन है, हमारा बर्निंग इशू इकोसिस्टम में खराबियां हैं, हमारा बर्निंग इशू हमारा मीडिया है, हमारा बर्निंग इशू अबॉर्शन है, हमारा बर्निंग इशू ये हालात हैं जिसमें हम अपने बच्चों को घरों से निकालते हुए डरते हैं। इन पर तो हम बात नहीं करते, इनकी इस्लाह की तो हम कहीं से भी बात नहीं करते। जो अल्लाह ने कवानीन दिए हैं इनके बारे में तो हम इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। और इस तरह के मामलात जिनका ताल्लुक जो है वो कहीं कहीं है, इजाजत की हद तक है, हुक्म की हद तक नहीं है, उसको हम उठाकर उसको बर्निंग इशू बना लेते हैं। वह आतुन निसा असदुकातिहिन्ना नहला, और औरतों के मेहर खुश दिली के साथ फर्ज जानते हुए अदा कर दो। अल्लाह ताला बात कर रहा है, फिर अल्लाह ने औरतों को सपोर्ट किया, औरतों के मेहर अता कर दो, अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दें तो तुम इसे मेहर से खा सकते हो, मजे से खा सकते हो। आप ये है आज का बर्निंग इशू। मेहर की बात कौन करता है? कोई करता है मेहर की बात? सिर्फ निकाह के मौके पर बात होती है। नाउज़ु बिल्लाह, कुछ दिन पहले किसी खातून ने मुझसे ये कहा कि हमारी फैमिली में तो मेहर इतना रखा जाता है कि उसके खौफ से मर्द तलाक ही ना दें। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी भर वो मेहर देते ही नहीं, यही मतलब है ना इसका? सीधी सी बात है। हालांकि मेहर आपको निकाह के बाद अदा करना होता है, मवज्जल या मुअज्जल दोनों कैटेगरीज में आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फौरन अदायगी की तरफ मेहर रखा है, तो अगर निकाह हो जाता है, अभी रुखसती नहीं हुई, शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, फिर भी मेहर अदा करना होगा अगर मुअज्जल रखा है। अगर गैर मुअज्जल रखा है तो फिर शादी कॉन्ज्यूमेट होने के बाद टाइम फ्रेम रखा जा सकता है कि हम एक साल के अंदर या दो साल के अंदर या दो दिन के अंदर या छह महीने के अंदर अदा कर देंगे। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारे खानदान में तो मेहर इतना रखा जाता है कि लड़का दे ही ना सके ताकि तलाक की नौबत ही ना आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है हमारे बर्निंग इशू। अल्लाह ताला ने तो कहा था कि औरतों के मेहर फर्ज समझते हुए अदा कर दो। वो अपने माल जिन्हें तुम और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम जिंदगी का जरिया बनाया है नादान लोगों के हवाले ना करो, अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक हिदायत करो, और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहां तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुंच जाएं। फिर अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज करके इस खौफ से उनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगार से काम ले, और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को इस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। वकफा बिल्लाही हसीबा। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वा थोड़ा हो या बहुत, और यह हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है। शरीयत में विरासत के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात रखने की बात की गई है। एक शख्स सारी जिंदगी नेकी करता रहे, विरासत शरीयत के मुताबिक उसने ना बांटी, तो स्कॉलर्स के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के मफहूम के मुताबिक जहन्नुम में जाएगा। तो बहुत मोहतात होकर विरासत की तकसीम करनी चाहिए। और जब तकसीम के मौके पर कुंबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए तो इस माल से उनको भी कुछ दो, और उनके साथ भले मानसों की सी बात करो, यानी खुश मिजाजी से काम लो। लोगों को इस बात का ख्याल रखकर के डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे अंदेशे लाहक होते। विरासत के इल्म को इल्मुल फुरूज कहा जाता है, और इल्मुल फुरूज के लिए आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है कि इल्मुल फुरूज का इल्म हासिल किया जाए, माशरे में ऐसे लोग रहें जो इल्मुल फुरूज का इल्म हासिल करें। कहते हैं एक चरपाई हो, एक ऐनक भी हो, तो भी उसको बराबर तरीके से तकसीम कर देना चाहिए। आप नहीं लेना चाह रहे अपने वालिद की विरासत में से, आप अपने हिस्से का पहले अडॉप्ट जरूर करें, पिक जरूर करें, उसको लें जरूर, बाद में अपने जिस बहन भाई को देना चाह रहे हैं उसको दे दीजिए। यह मत कहें कि नहीं मैंने माफ किया, इससे माशरे में इस्लाह नहीं होगी। और हमारे माशरे में आज ये बर्निंग इशू है, विरासत का अल्लाह की बताई हुई शरीयत के मुताबिक ना तकसीम होना। औरतों को विरासत नहीं दी जाती, बेटियों को विरासत नहीं दी जाती, बेटों का हक मार लिया जाता है। ये आम मसले हैं। इन चीजों के लिए मुझे और आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। बस चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ करें और रास्ते की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो जरूर जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। भाई कहीं बहनों की विरासत ना खा जाएं। بھائی کہیں بھائی کی وراثت نہ کھا جائے. اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے جو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ کرے وہ آگ میں جھونکا جائے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. تاکید سے بات کرنا ہوتا ہے وصیت کرنا, یعنی اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے. مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے, مرد مطلب بیٹا, عورتوں کا مطلب بیٹی, بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے. اگر میت کے وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھے ترکے کا اس کا حصہ ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں مرد اور عورت اس معاملے میں برابر ہو گئے, ماں باپ کو برابر حصہ ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا, اور اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے. انسان تو چاہے گا کہ اپنی اولاد کو زیادہ دے ماں باپ کے مقابلے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر والدین حیات ہیں اور بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو بھی 1/6 حصہ اس میں سے ملتا ہے. فریدتم من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما, یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں, ورنہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے, جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے, قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو پورا ادا کر دیا جائے, اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو, ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8 ہوگا بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے, اور قرض تم نے جو چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا. یہاں پر بھی دیکھیں مرد اور عورت میں اکویلٹی آ گئی. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے, جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے, بشرطے کہ وہ ضرر رسان نہ ہو. وصیتم من اللہ واللہ علیم حکیم, یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اللہ دانا بینا اور نرم خو ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو ڈراؤ نہیں, اللہ سے یہ مناسب نہیں ہے. یہ جو قرآن میں جگہ جگہ جہنم کا, آگ کا, آگ میں جلنے کا, جہنم کے عذاب کا ذکر ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو, اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. سورہ نور کے جب احکامات آئے تھے تو یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی تھی, منسوخ ہو گئی تھی. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو, پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو, کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی فعل برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ فوراً کے فوراً غلطی کے بعد, گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے سیکس ڈسپلن کی بات کر لی اور یہ بات واضح کر دی کہ جس معاشرے میں سیکس ڈسپلن نہیں ہوتا وہاں مورل پولوشن ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جائیں, یعنی جن کا لائف سٹائل گناہ ہو, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کا گھنگرو گلے میں بج جائے اور موت کا فرشتہ نظر آ جائے, موت کے آثار نمایاں ہو جائیں, اس وقت کی توبہ تب قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑار لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سرحی بد چلنے کی مرتکب ہوں تو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اسی میں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ عورتوں کے لیے مردوں کا دل, خاص طور پہ شوہروں کا دل نرم ہونا چاہیے. اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. اور اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اصل چیز کیا ہے, اصل چیز عورت کا سلیقہ ہے. ہو سکتا ہے دیکھنے میں آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے, جو آپ کی بہو ہے, وہ پلاسٹک ڈال کی طرح نہ ہو. ممکن ہے کہ نہیں ہے. ہم جب رشتہ لینے نکلتے ہیں اپنے بھائی کا, اپنے بیٹے کا, تو ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ باربی ڈال. کمر بھی پتلی سی, لمبی سی, گوری سی, آنکھیں بھی پیاری سی, ناک بھی پتلی سی, بال بھی اچھے سے, ہم ایسے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور ہم کتنا سلیقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم کتنا دین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم کتنا ادب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا اور مردوں سے, آشروہن بالمعروف, اچھی طرح سے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرو. ہو سکتا ہے چہرے میں دیکھنے میں اچھی نہ ہو, لیکن ماں بہت اچھی ہوں, تربیت کرنے والی بہت اچھی ہوں, اور بہت سی صفات کی مالک ہوں. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو, تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دے دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لو گے؟ مرد کی غیرت کو پکارا جا رہا ہے, للکارا جا رہا ہے کہ واپس مت لینا وہ مال جو تم دے چکے ہو. اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے, جو تحفہ دے کر واپس لے وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کتا وامٹ کرے اور پھر اس کو چاٹ لے. اتنا برا ہے. اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر طلاق ہونے کے بعد کیا کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مال کو واپس لینے کا. جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو. یہاں پر محرمات ابدیہ کی بات آ گئی. ان رشتوں سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان میں سات رشتے نسب کے ہیں, شجر سے چجرے سے جو ہوتے ہیں, سات رشتے رضاعت سے ہیں, اور چار رشتے سسرال سے ہیں. یہ محرمات ابدیہ ہیں, ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوشو ہو چکا ہو, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زنوشو یعنی میرج کنزیومیٹ نہ ہوئی ہو, تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور اضافہ فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ان اللہ کان غفور اور رحیم, اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں شریعت کے مطابق وراثت کے تقسیم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب قرآن پڑھنے کی, خوب اچھے ریزالو کرنے کی, خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس رمضان ہمیں تقوی کی دولت دے ہی دے. اللہ ہمیں ہدایت اس رمضان دے ہی دے. اللہ ہمیں میکسیمم رمضان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام مسلمان امت پر رحم فرمائے. اللہ اس پاکستان پر رحم فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اللہ ان تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے. اللہ اس ملک کے پر اپنا رحم فرمائے, اور اس شہر والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. اس لیے کہ ایک عرصے سے اس شہر کے اندر بارش نہیں ہوئی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. اپنے علاوہ ان لوگوں کو یاد رکھیں جن کے گھروں میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو سہولیات آپ کے اور میرے گھروں میں ہیں, جن کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. آپ دل سے دعا کریں کہ اللہ بارش کر دے, اللہ اپنی رحمت کی بارش کر دے, اللہ موسم کو نرم کر دے, اللہ موسم کو ہمارے لیے موافق کر دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اللہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکاتہ.